السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النساء آیت نمبر 24. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے. یعنی مہر فکس ہونے کے بعد شوہر بیوی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مہر میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے شوہر یہ کہے کہ 20,000 مہر تھا لیکن میں 1,00,000 دینا چاہتا ہوں، اس کی اجازت ہے. بیوی یہ کہے کہ میرا جو مہر تھا مجھ کو نہیں لینا، میں معاف کرتی ہوں، اس کی بھی اجازت ہے. اپنی خوشی سے چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اور جو شخص تم میں سے اتنی حیثیت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو اور وہ مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. کنیزوں کا ذکر چل رہا ہے. کنیزیں بیچاری کہاں سے بکتی بکاتی ان پروٹیکٹڈ غیر محفوظ خواتین ہوا کرتی تھیں. ایمان کے قلعے میں آ جانے کے بعد اور ایمان کے بعد دوسرا قلعہ کسی مرد کی حفاظت میں، ایک مومن مرد کی حفاظت میں آ جانے کے بعد ان سے یہ توقع تھی کہ اب جو پچھلا ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ اب وہ اپنے کردار کو مضبوط اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گی. تو نکاح کا ذکر چل رہا ہے اور کئی ہم دیکھ رہے ہیں، مہر کا بھی آیا، نکاح کا آیا، نکاح کے زمن میں کنیزوں کا ذکر آیا. تو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے نکاح کرتے وقت کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اتنا مہر نہیں دے سکتے، تو کسی کنیز سے نکاح کر لو، اس کا بھی مہر ادا کرو، لیکن اس کے بعد وہ کنیزیں بھی نہ بدکاری کریں اور نہ چوری چھپے کی دوستیاں کرتی پھریں. مردوں کو بھی یہی ہدایت دی تھی کہ چوری چھپے دوستیاں نہ کرنا، بدکاری مت کرنا. تب دیکھیں کہ جب کنیزوں کے لیے اتنا ناپسند ہے تو پھر آزاد خاندانی محفوظ لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ شادی سے پہلے وہ آپس میں دوستیاں کریں یا چھپ چھپ کر ملیں یا کھلم کھلا گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز بنائیں. سیلف کانفیڈنس کا اور سیلف کنٹرول کا بڑا چرچا ہے، ہر ایک ان دو چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیلف کنٹرول، سیلف کانفیڈنس کو آزمانے کا، اپلائی کرنے کا میدان بتا دیا کہ خود کو ٹیمپٹیشنز سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ کے احکامات پر پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے اور انہی کو پھیلانا ہے، انہی کو پروپگیٹ کرنا ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پھر جب وہ، یعنی کنیزیں، جب حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صبر کس بات پہ؟ مراد یہ ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کنیز سے نکاح کر کے تم اس کے حقوق ادا نہ کر سکو گے تو بہتر ہے کہ نہ کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہر حال میں بہرحال زنا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سارا نظام اسلام کا یہی ہے کہ زنا سے انسان بچے، اسی لیے طلاق کو بھی آسان رکھا، نکاح کو بھی آسان رکھا۔ ایک نکاح سے گزارا نہیں ہوتا تو ایک سے زیادہ چار تک نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال جو تعلق قائم ہو وہ لیگل ہونا چاہیے اور سب کے سامنے اس کو ظاہر ہونا چاہیے۔ کنیزوں کی بھی جب بات آئی ہے تو ان کے ضمن میں بھی مہر کی ادائیگی ضروری چیز ہے، اور ان کے مالکوں سے اجازت لے کر نکاح کرو، اس لیے کہ کنیزوں کے مالک ان کے ولی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بڑا زبردست سوشل ریفارم تھا کنیزوں کی اپلفٹ کا۔ اور ہم غلاموں کا ذکر بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ غلاموں سے نکاح کر دو تم اپنی عورتوں کا اگر وہ مومن ہیں، اس لیے کہ بہت اچھے مشرک مرد کے مقابلے میں ایک شریف غلام جو مومن ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جو طبقاتی تقسیم اس زمانے میں تھی، سوشل سٹریٹا پائے جاتے تھے، اس کے لحاظ سے یہ بہت بڑی چیز تھی اور بہت عظیم کوشش تھی جو کہ اسلام نے کی۔ اس زمانے میں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کنیزوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، سوچ ہی نہیں سکتے تھے، یا یہ کہ غلاموں کے نکاح میں ہم اپنی عورتوں کو دے بھی سکتے ہیں۔ اصل کرائیٹیرین، اصل معیار بتا دیا کہ تم یہ دیکھ لو کہ ایمان کی دولت ان کے پاس ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم ایسا کام کر سکتے ہو، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پچھلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ذکر ہے پچھلے رسول اور پچھلی گزری ہوئی اقوام کا کہ ان میں بھی ایک سے زیادہ بیویوں کا، غلام کنیزوں کا رواج پایا جاتا تھا۔ ہر معاملے میں انسان کو جذباتی ہو کے نہیں سوچنا چاہیے، بہت آئیڈیلسٹک ہو کے نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کی صفات بار بار آتی ہیں، عزیز حکیم، کہ تم جذباتی ہو، اللہ حکمت والا ہے۔ تم کمزور ہو، اللہ عزیز ہے، اللہ زبردست ہے۔ تمہارے اندر جذبات نے کمزوری پیدا کر دی ہے، اللہ جذبات میں مغلوب ہو کر کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرماتا۔ ہر معاملے میں جذباتی ہو کر اس نے قوانین نہیں بنائے، بلکہ ضرورت اور حقیقت کو سامنے رکھ کر ریئلسٹکلی اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں۔ غلامی کی بات یہاں بھی آئی ہے اور آگے بھی آتی رہے گی۔ یہ یقیناً ایک چیز ایسی ہے جس پر نان مسلمز کی طرف سے بہت اعتراضات آئے، اور بعض مسلمانوں کے دماغوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہوئے، اور یہ بالکل سمجھیے کہ ایک طرح سے نیچرل تھے کہ وہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے، اس لیے کہ بعد کے آنے والے دور میں جو خواہش پرست اور دنیا پرست مسلمان بادشاہ آئے، اور انہوں نے جس طرح اس انسٹیٹیوشن کو مس یوز کیا ہے، جس طرح اس میں سے لوپ ہولز نکالے ہیں، اس سے بہت سی غلط فہمیاں ہمارے دماغوں میں آ گئی ہیں کہ آخر یہ صحیح چیز ہے کیا۔ اتنی بری شکل بات کے مسلمانوں نے پیش کی کہ لوگ کنفیوز ہو کر رہ گئے کہ اتنی بری چیز کو آخر اسلام نے حلال کیسے رکھا، ختم کیوں نہ کر دیا، سلیوری کو ابولش کیوں نہ کر دیا۔ تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے غلامی پر، اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، ہر قانون میں لوپ ہول نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا مذاق مت بنا لینا اے مسلمانوں۔ اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے زکات دینے سے، اس کا بھی لوپ ہول ہے۔ کوئی نکاح کے نام پر زنا کرنا چاہتا ہے، اس کا بھی لوپ ہول ہے۔ جس طرح جو شریعت کی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے لوپ ہولز نکال آتے ہیں، اسی طرح اس انسٹیٹیوشن آف سلیوری کو اسلام نے جو اپلفٹ کے طور پہ قائم کیا تھا، اگر مسلمانوں نے مس یوز کیا، شریعت کے حدود میں رہتے رہتے کر لیا۔ لیکن بہرحال اللہ سب کی نیتیں جانتا ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ لیں، اس لیے کہ ہر مسلمان اسلام پہ نہیں چل رہا ہوتا، مسلمان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کے عمل سے اسلام کو جج نہیں کرنا، بلکہ ہمیں تو خود قرآن سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، اسلام نے غلامی کو متعارف نہیں کرایا، انٹروڈیوس نہیں کرایا۔ جب اسلام آیا تو یہ ادارہ ساری دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھا، اور ہزاروں سال سے موجود تھا، ازل سے موجود تھا۔ جب اسلام آیا تو غلاموں کی حیثیت وہ تھی جو سمجھیے کہ آج سٹاکس کی حیثیت ہے۔ جس طرح لوگ آج سٹاکس خریدتے ہیں، اسی طرح لوگ غلاموں میں انویسٹ کرتے تھے۔ اگر راتوں رات غلامی کو ابالش کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، ایک تو لوگوں کا معاشی نقصان بہت ہوتا، ظلم ہوتا ان کے اوپر، سارا انویسٹمنٹ ان کا ختم ہو جاتا، اور دوسرے یہ کہ اس طرح بائی سٹروک آف پین، قلم کی ایک لکیر ڈال دینے سے غلامی کبھی ختم نہ ہوتی، اور نہ ہی غلام کبھی مین سٹریم معاشرے کا حصہ بن سکتے۔ لوگ نہ ان کو ذہنی طور پر قبول کرتے، نہ ان کو اپنے برابر کا سمجھتے۔ اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ اسلام کا مزاج یکایک سڈن تبدیلی کا نہیں ہے، بلکہ رفتہ رفتہ اسلام تبدیلی لاتا ہے، اور جو رفتہ رفتہ تبدیلی آتی ہے یہی زیادہ پائیدار بھی ہوتی ہے۔ جدید دور میں مثال دیکھ لیجئے، 1865 میں 1865 میں امریکہ میں قانون بن گیا تھا کہ غلامی جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، غلامی کو ابالش کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کاغذ کا لکھا دلوں پر نہیں آ جاتا، زندگیوں میں نافذ نہیں ہو جاتا۔ 150-250 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی نیگروز میں اور وائٹ امریکنز کے اندر دوری ہے۔ اسلام نے غلامی کو بین نہیں کیا، بلکہ لکویڈیٹ کیا ہے۔ رفتہ رفتہ اصلاحات آئی ہیں اور ان کا درجہ بلند کیا گیا۔ احادیث میں بہت تاکید آتی ہے، اور خود قرآن میں بہت تاکید آتی ہے کہ اپنے کنیزوں غلاموں سے اچھا سلوک کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، کام زیادہ ہو تو تم بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ بہت سے گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کیے جانے کا حکم ہے۔ بہت بڑی نیکی شمار کی جاتی تھی غلام کا آزاد کر دینا، صحابہ نے ہزاروں کی تعداد میں غلام اور کنیزیں آزاد کی۔ زکات کے استعمالات میں سے ایک مد گردن کا چھڑانا، کہ کوئی غلام اگر اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہے، جس کو اسلامی اصطلاح میں مکاتبت کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم سورہ نور میں پڑھیں گے، تو کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کرو۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھایا، نکاح کی اجازت دی ان سے۔ اسلام سے پہلے تین طرح کے غلام ہوا کرتے تھے، ایک نسلی غلام ہوا کرتے تھے، دوسرے آزاد انسانوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنا لیا کرتے تھے، اور تیسرے جنگی قیدی۔ پہلی دو قسمیں تو اسلام نے بالکل منع کر دیں، ابالش کر دیں۔ ایک قسم بچ گئی جنگی قیدیوں کی، ان کو غلام بنانے کی بھی اجازت ہے۔ بھی کا لفظ نوٹ کیجئے، ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام جنگی قیدی جو ہیں وہ غلام بنا لیے جائیں، لیکن اجازت ہے۔ ابھی جنگی قیدی وہ ہیں جو دشمن کے گھروں سے نہیں پکڑے جاتے، بلکہ یہ عین میدان جنگ میں جو پکڑے جاتے ہیں، یعنی وہ عورتیں اور مرد جو ہتھیار لے کر فوج کے ساتھ شامل ہو کر اس ارادے سے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ہم کو ملے گا تو ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ جب جنگ مسلمان جیتتے تھے، یہ پرزنرز آف وار بنا لیے جاتے تھے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ جنگی قیدی جنگ کے ساتھ ایک حقیقت ہیں، جیسی تلخ حقیقت جنگ ہے، ایسی تلخ حقیقت جنگی قیدی ہیں۔ آج بھی جنگی قیدی پرزنرز آف وار بنائے جاتے ہیں، اور آج ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اور سو کالڈ سویلائز ممالک کی جانب سے جو سلوک ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان کو تو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کو بربیرک کہیں۔ انتہائی درجے کا غیر انسانی سلوک پرزنرز آف وار کے ساتھ کیا جاتا ہے، جانوروں کی طرح جیلوں میں یا کنسنٹریشن کیمپس میں ٹھونس دیے جاتے ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی جو گت بنتی ہے وہ تو کسی بیان کی محتاج نہیں۔ بھوک سے، بیماری سے، جسمانی اذیتیں، مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے یا تو مر جاتے ہیں یا نیم پاگل ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ ہوگی قیدی تو بنیں گے، تو کوئی اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ دراصل اسلام کا سمجھیے کہ پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان ہے، انتہائی انسان دوست، انتہائی یومین۔ قیدی آ گئے، اب سارے قیدی حکومت کی کسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ کسی سپاہی کو یا کسی شہری کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کسی بھی پرزنر آف وار کو غلام یا کنیز بنا لے۔ اب حکومت کے پاس مختلف آپشنز ہوا کرتے تھے، چوائس ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دے، دوسرا یہ کہ اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لے، تیسرا یہ کہ احسان کے طور پر آزاد کر دے۔ یہ بھی آپشن تھا کہ جو وار کرمنلز ہوں، دیکھیں پرزنرز آف وار الگ ہوتے ہیں، وار کرمنلز الگ ہوتے ہیں، جنگی قیدی الگ ہیں، جنگی مجرم الگ ہیں، تو جنگی مجرموں کو سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی۔ جیلوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھرنے کے بجائے یہ بھی آپشن تھا اسلامی حکومت کے پاس کہ پھر ان کو مسلمان معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے، ان میں سے کچھ کو، تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ اسی کے ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، ایک اپنی جگہ چھوڑ کر آئے ہیں، اب ان کو بسانا بھی ہے، ان کو بنیادی انسانی حقوق بھی فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ باعزت زندگی بسر کر سکیں، ان کی ضروریات پوری ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا ریہیبلیٹیشن پلان ہے جو کہ اسلام نے دیا ہے۔ تاریخ اس کی ہمیں گواہی دیتی ہے کہ بدر کے قیدیوں کو مسلمانوں میں جب تقسیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک کی تاکید کی تو مسلمانوں نے خود کھجوریں کھائیں، جو کہ سستی چیز تھی اس زمانے میں، اور قیدیوں کو انہوں نے روٹیاں کھلائیں، روٹی مہنگی چیز تھی اس زمانے میں۔ اب جو لوگ غلام یا کنیز بنا کر شہریوں میں تقسیم کر دیے گئے، حکومت ان کو اب واپس لینے کا حق نہیں رکھتی۔ جو کنیزیں بنتی تھیں ان کے مالک جو ہوتے تھے ان کو وہی کام کرنے ہوتے تھے جو ایک شوہر کو کرنے ہوتے ہیں، یعنی نان نفقہ ان کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اپنی کنیز غلاموں کی، اور اسی طرح جو کنیزیں آتی تھیں ان سے وہ شوہر والا تعلق بھی قائم کر سکتے تھے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ نکاح کے بغیر کنیز سے تعلق، نعوذ باللہ، کیا یہ زنا نہیں؟ تو سوچئے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ زنا کا حکم دے؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، بالکل اسی طرح ملک یمین کہلاتی تھی، یہ ملکیت میں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے سمجھے ایک معاہدہ کیا جا رہا ہے اس شخص کے ساتھ، ہم تم کو یہ عورت جو ہے اس کو دے دیتے ہیں، یا یہ مرد ہم تمہاری حفاظت میں دے رہے ہیں۔ فرق کیا ہے اس میں کنیز میں اور بیوی میں؟ جب بیوی ہوتی ہے تو عورت اور مرد دونوں کی مرضی ہونا ضروری ہوتی ہے، ایک آزاد عورت سے جب نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک قیدی عورت اور ایک آزاد عورت برابر نہیں ہو سکتی، وہ تو دشمن بن کر آئی تھی، یہ تو بہت بڑا اس پر پہلے ہی احسان ہے کہ اس کو قید نہیں کیا، جان سے نہیں مار ڈالا، بلکہ اس کو معاشرے میں ایک مقام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً کامن سینس کی بات ہے کہ وہ آزاد عورت والا حق تو اس کو نہیں مل سکتا۔ ازمپشنز بھی آپ دیکھیں نا، بہت سارے ازمپشنز ہیں جو کہ قیدی عورتوں کے ساتھ شامل ہیں۔ ایک ازمپشن، ایک یہ سوچ لیا خود بخود کہ جتنی قیدی عورتیں آئی ہوں گی سب بہت ینگ ہوں گی، سب بہت خوبصورت ہوں گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بوڑھی بھی آتی تھیں، ادھیڑ عمر کی بھی آتی تھیں، زخمی بھی آیا کرتی تھیں، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے مرد جن کے گھروں میں وہ دی جاتی تھیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے حصے میں وہ عورتیں آئیں وہ ضرور ہی ان سے کوئی جسمانی تعلق قائم کریں، ہو سکتا ہے وہ نہ کرنا چاہتے ہوں، نہ کریں، بس ایک عام خادمہ کی طرح وہ گھر میں رہے اور کام کاج کرے۔ اور یہ بھی ازمپشن شامل ہے کہ جو عورت آتی تھی وہ ضرور ہی اس مرد سے نفرت اور کراہیت محسوس کرتی تھی، ضروری نہیں ہے۔ اگر کرتی تھی، اگر اس کو وہ مرد پسند نہیں تھا جس کی کنیز بنا کر وہ دی گئی، تو اس کے پاس اجازت تھی کہ مکاتبت کر کے اپنی آزادی خرید لے، جیسے ایک آزاد عورت کو اجازت ہے کہ خلع لے لے، تو کنیز کو بھی اجازت ہے، مکاتبت کر لے، آزادی اپنی خرید لے۔ اب جو کنیزیں ہوتی تھیں ان سے جو اولاد ہوتی تھی وہ ایسی ہی جائز ہوتی تھی جیسے کہ نکاح شدہ بیوی کی اولاد، اسی طرح باپ کا نام اس اولاد کو ملتا تھا، اسی طرح وراثت میں ان کو حصہ ملتا تھا۔ بچے کی ماں بننے کے بعد کنیز ام الولد کہلاتی تھی اور مالک کے مرتے ہی آزاد ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کنیز کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کر دیتا تھا تو اب وہ اور گھر کے کام کاج تو کروا سکتا تھا اس عورت سے، لیکن جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا۔ لونڈی غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنانے میں، ان کو ایملگیٹ کرنے میں یہ بہترین طریقہ تھا، اس کے بغیر ایملگمیٹ ہو نہیں سکتے تھے، یہی ایک طریقہ تھا، دا بیسٹ آپشن یہی تھا۔ ان تمام ریفارمز کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلام اور کنیزیں خاندان کے افراد کی طرح رہتے تھے، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ہمارے دماغوں میں ایک اور تصور غلامی کا وہ ہے جو کہ مغربی غلامی کا تصور ہے، ویسٹرن امپیریلزم والا، کہ کس طرح افریقہ سے وہ انسانوں کو لے کر آتے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح، اور ان کے گلوں کے اندر زنجیریں ڈالی ہوئی ہوتی تھیں اور ان کو ہنٹروں سے مار رہے ہوتے تھے اور اپنے کھیتوں پر کام ان سے کروا رہے ہوتے تھے۔ ہرگز یہ والی غلامی اسلام کی غلامی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی غلامی ہے جو ہمارے تصورات میں بیٹھی ہے، اس کا اسلام کی غلامی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی غلامی کی جھلک تو ہمیں نظر آئے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل میں، کہ جب فلسطین کی طرف آپ گئے، ایک سواری تھی اور اس پر باری باری حضرت عمر اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا۔ جب آپ فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، اس وقت غلام کی باری تھی سواری پر بیٹھنے کی، تو غلام سواری پر تھا اور سواری کی نکیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ تصور اپنے سامنے رکھیے، مسلمانوں کے جو غلام تھے ان کی اولادیں سپہ سالار بھی بنی، بعد میں بادشاہ بنی، عالم بنی، ہندوستان میں خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی، ترکی میں مملوک، یہ غلام ہی تھے۔ اتنا یاد رکھیں کہ آج غلامی کی کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں ہے، جو ہمارے گھروں میں نوکر کام کرتے ہیں یہ سرونٹس ہیں، یہ سلیوز نہیں ہیں، ان کے شہری حقوق بالکل ہمارے برابر ہیں، ان کا بھی ایک ووٹ ہے، ہمارا بھی ایک ووٹ ہے، برابر ہیں بالکل۔ لیکن غلاموں کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا تھا۔ آج کل غلامی کی کوئی شکل کہیں بھی دنیا میں پائی نہیں جاتی، سسپینڈڈ ہے، لیکن سود کی طرح اس کو ابالش نہیں کیا، اس لیے کہ دوبارہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں جنگیں ہوں گی تو پھر اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ کوئی پوچھے کہ سلیوری کب ابالش ہوگی؟ غلامی اس وقت ختم ہوگی جب جنگیں ختم ہو جائیں گی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ باطل طریقوں میں سودی کاروبار، جوا، زنا کی کمائی، وراثت دبا لینا، بیوی کا مہر نہ دینا یا زبردستی معاف کرا لینا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تمدن کی جڑ دراصل احترام جان اور احترام مال پر ہے۔ جب کسی معاشرے میں ان دو چیزوں کا احترام اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ہر طرح کا کیوس پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ ایک طرح سے اجتماعی خودکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں، حق تلفی جب لوگوں کی ہوتی ہے تو قتل اور غارت گری بھی اس معاشرے میں بہت ہونے لگتی ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، ان اللہ کانا بکم رحیما، یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے، یقین مانو اللہ پر، پورا پورا توکل۔ اللہ سے بڑھ کر جو رحمان ہونے کا، منصف ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑھ کر غلط بیانی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ایک کہاوت ہے کہ جو ماں سے بڑھ کر چاہے پھاپا کٹنی کہلائے، تو جو اللہ سے بڑھ کر رحمان، اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے شر میں تو کوئی شک نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تم کو منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کو ہلکا سمجھ کر کیا جائے وہ کبیرہ ہے، اور ہر وہ گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، اگر اس پر شرمندگی ہے اور معافی مانگ لی گئی ہے تو وہ صغیرہ ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ صغیرہ سے بڑھ کر وہ تو مٹ ہی جاتا ہے اعمال نامے سے۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو بے دھیانی بے خیالی میں انسان سے ہو جائیں، کبیرہ گناہ ان کو کہتے ہیں جس پر نمبر ایک قرآن میں کوئی حد مقرر کی گئی ہو، نمبر دو جس کام پر قرآن یا حدیث میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں یا اس کو حرام کہا گیا ہو، یا ان پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کبیرہ گنوایا ہے، شرک، قتل ناحق، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی، بیت اللہ کی بے حرمتی. بات یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پر استغفار کرتا رہے. اگر ہماری پرائیورٹیز بدل گئیں کہ صغیرہ کے معاملے میں تو انتہائی حساس کہ افو اب ایک لفظ یوں منہ سے نکل گیا اور فلاں کا دل ٹوٹ گیا تو اس پہ راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے, اس کے بارے میں تو اتنے حساس, اور بڑے بڑے کبیرہ زندگی میں شامل ہیں تو یہ ایک پیتھولوجی ہے, یہ کوئی نارمل کنڈیشن نہیں ہے. کبیرہ سے انسان بچے, صغیرہ سے پھر بچنے کی حت الامکان کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے پھر استغفار کرتا رہے. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے, یہاں کمائی سے مراد دراصل اعمال کی کمائی ہے, دنیا کی کمائی کے لیے لفظ فضل آتا ہے اور آخرت کی کمائی کے لیے اکثر و بیشتر لفظ کسب آتا ہے, سوائے ایک آدھ جگہ کے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ, ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو. یہاں پر ایک دوسرے کی فضیلت کو دیکھ کر جلنے کڑنے سے, حسرت کرنے سے منع کیا گیا ہے. چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ نے کسی کو بہت خوبصورت سا پنک رنگ پہنے ہوئے دیکھا, اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا وہ رنگ, اس کی دیکھا دیکھی خود بھی پنک رنگ کا جوڑا بنا لیا, ہو سکتا ہے نہ اچھا لگے. تو بعض چیز جو دوسرے پر سج رہی ہوتی ہے, وہی چیز جب ہمیں مل جاتی ہے ہم اپنے اوپر اس کو لے لیتے ہیں تو ہم پہ نہیں سجتی. تو اللہ بھی دیکھ بھال کر چیزوں کو تقسیم کرتا ہے کہ کون کس پر کیا چیز سجے گی, کیا چیز کس کے لیے سوٹیبل ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض مت ہو, خفا مت ہو. جو فضیلتیں اب یہاں پر ذکر جیسے آ رہا ہے کہ فضیلتیں جو مردوں کو ملی ہیں وہ ٹھیک ہے, مرد اسی کے لائق تھے, اسی کا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا, اور جو نعمتیں فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہیں اس کے مطابق ان کا حساب ہوگا. تو جلنے کڑنے کے بجائے جس کو جو ملا ہے وہ اس پر شکر ادا کرے, ورنہ کیا ہوگا کہ نیگیٹو سائیکالوجی, ایک منفی رویہ شروع ہو جائے گا. انسان اپنے آپ کو مفید بنائے, جو چیز دی ہے اللہ نے اس کو اچھی طرح سے اللہ کی راہ میں اور اپنی آخرت اور دنیا بنانے میں صرف کرے. یہ نہیں کرے گا تو کانفلکٹ کی وجہ سے خود کو ضائع کرے گا. کیا فائدہ ہوگا اگر عورتیں سوچتی رہیں کہ کاش کے ہم مرد ہوتے, یا کیا فائدہ ہوگا اگر مائیں سوچتی رہیں کہ یہ بیٹیاں میری کاش کے بیٹے ہوتی کیوں. مریم علیہ السلام کو دیکھیں, کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں الٹرا ساؤنڈ کروا کے جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو ابارشن کرا دیتی ہیں, حالانکہ کیا پتا وہ بیٹی کتنے خیر کا ان کے لیے سبب بنتی, دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنتی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنتی. تو جس کو اللہ نے جو بنایا وہ اپنے حال پہ مطمئن رہے. فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور ہم نے اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں, اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو, یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کام کا یا نظام کا ذمہ دار ہو. جب کوئی آرگنائزیشن ادارہ بنایا جاتا ہے تو مختلف لوگوں کو مختلف عہدے دیے جاتے ہیں. اللہ ہمارا مالک پالنے والا ہے, اس نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا. مرد میں معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. جب مرد کمائی نہیں کر رہا ہوتا تو آپ دیکھیں اس کے مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے. جیسے کرین ہوتی ہے, کرین کا کام ہے وزن اٹھانا, اگر کرین سے وہ کام نہیں لیا جائے گا زنگ آلود ہو جائے گی. مرد جب کماتا نہیں ہے اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے, اس کے مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے, بد مزاج ہو جاتا ہے, اور جب کماتا ہے تو خوش مزاج رہتا ہے, ایکٹیو رہتا ہے. مرد اپنا فرض سمجھ کر کماتے ہیں, اکثر مرد احسان نہیں جتاتے اس لیے کہ کمانا ان کے لیے نیچرل ہے. اس کے برعکس اگر میاں نہ کمائے اور بیوی اسے کما کر کھلائے تو دیکھیں کہ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے. وہ شوہر کو بیکار بے وقت سمجھتی ہے, احسان جتاتی ہے کہ تم خود گھر میں بیٹھے ہو اور میں خرچہ پورا کرتی ہوں۔ اور یہ بھی نیچرل ہے، کوئی عورت پر بلیم نہیں، یہ بالکل نیچرل ہے، اس لیے کہ فطرتاً یہ کمانا عورت کا کام نہیں ہے، اللہ نے ذمہ داری اس پہ نہیں رکھی۔ عورت نے تخلیق کی، تربیت کی، رشتے نبھانے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور یہ کوئی رول اورینٹیشن اوپر سے سکھایا نہیں جاتا، کسی نے نہیں سکھایا، یہ فطرت ہے۔ میز پر آپ ایک رسی اور ہتھوڑا رکھ دیجئے اور ساتھ ہی ایک گڑیا رکھ دیجئے، 95% لڑکے رسی اور ہتھوڑا اٹھائیں گے اور وہ ٹھوکا پیٹی شروع کریں گے کہ بس، اور 95% لڑکیاں جو ہیں وہ گڑیاں اٹھائیں گی۔ یہ اب سائنس خود مان رہی ہے ان چیزوں کو کہ نہیں، ماحول نہیں سکھا رہا، یہ فطرت کے اندر چیزیں شامل ہیں، اور نہ کوئی اس کے اندر اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کی بات ہے۔ مرد سمجھیے کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری رکھی ہے، حال اور عورت کی گود میں مستقبل ڈالا ہے، زیادہ پریشس، زیادہ قیمتی چیز عورت کی گود میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ اگلی نسل کی وہ پرورش کرے۔ کہاں سے مجھے بتائیے کہ کم تر درجے کا یا کوئی گھٹیا کام ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام کاج کرو گی اور علی رضی اللہ عنہ باہر کے کام کاج کریں گے۔ کوئی اس میں اعلیٰ اور گھٹیا کی بات نہیں، تقسیم ہے کاموں کی، تو مسلمان مرد کا، مسلمان عورت کا، دونوں کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبمحمد رسولن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، وبالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر۔ عورت کی ذمہ داریاں عورت نبھائے، مرد کی ذمہ داریاں مرد نبھائے۔ اب آپ دیکھیں، اب تک جو ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے چلے آئے ہیں، تھوڑا سا ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے۔ مستقل مردوں سے خطاب تھا کہ اچھی طرح عورتوں سے گزارا کرو، ظلم مت کرنا، تنگ مت کرنا، ستانا مت۔ پھر فرمایا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر کرو۔ مرد کے اخلاق کردار کو بہت ابھارا ہے، اس کو دینے والا بنایا ہے، اس کو اس کے مقام کا احساس دلایا ہے کہ تم زیادہ فیاضی سے اور نرم دلی سے تم کام لینا۔ یہ بھی کہا کہ بیوی پسند نہ ہو تب بھی اچھی طرح گزارا کرنا اس کے ساتھ۔ احادیث میں یہ بات تک ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنا جائز ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہتے ہیں کہ شادی کے 25 سال بعد تم میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا، بالکل تم 20 کی لگتی ہو، تو آپ کہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہرگز کریکٹ کرنے مت کھڑی ہو جائیے۔ اور مردوں کو چاہیے ایسی باتیں کر کے اپنی بیویوں کا دل خوش کیا کریں، عبادت ہے یہ۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا نفل عبادت سے بہتر ہے، اس کے لیے کما کر لانا عین عبادت ہے، عین اجر ہے مردوں کے لیے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کوئی ایگو پرابلم نہیں تھا، کوئی شوینزم اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اگر بچے کا ڈائپر چینج کر دیا تو مرد کی ناک کٹ گئی۔ اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ مرد سے زیادہ مرد کی مائیں شور مچاتی ہیں ساسیں کہ ہائے کیا حال کر دیا ہمارے بیٹے کا، آیا بنا دیا۔ تو یہ عورتوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، عورتوں کا بھی بڑا پرابلم ہے ان چیزوں کے اندر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ملتا، سب گھر کے کام کاج میں ہاتھ آرام سے بٹایا کرتے تھے، بلکہ ضروری کاموں میں آپ اپنی بیویوں سے مشورے مانگا کرتے تھے، ان کے مشوروں کا احترام کرتے تھے، اور جو اچھا مشورہ ہوتا تھا آپ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ابھی ساری چیزیں مرد کی ذمہ داریاں اب تک بتا دی گئیں، اب عورتوں سے، مجھ سے اور آپ سے اب خطاب ہے، ہماری ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں۔ فرمایا فَالصَّالِحَاتُ، بس صالح عورتیں، کتنا خوبصورت نام ہے نا، مومنات بھی کہا جا سکتا تھا، وہ بھی بڑا پیارا ہے، مسلمات بھی کہا جا سکتا تھا، یا نساء بھی کہا جا سکتا تھا، کیا لفظ استعمال کیا، صالحات، دین اور دنیا کی فلاح اور اصلاح چاہنے والی بیویاں کیسی ہوتی ہیں، قانتاتن، فرما بردار ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ تو سمجھیے کہ شوہر تو جنت کا ایک دروازہ ہے، جیسے والدین کی فرما برداری جنت کا ایک دروازہ ہے ہماری زندگیوں میں، اسی طرح شوہر کی فرما برداری جنت کا دروازہ ہے، جس کو جنت حاصل کرنی ہے یہ کام کر لے۔ فرما برداری، اللہ کی بھی فرما بردار، اور اللہ کی فرما برداری کے تلے جتنے بھی اور حقوق لوگوں کے ہیں ادا کرنے والی، لیکن اللہ کی اطاعت سے اوپر کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ شوہر کی ضرور اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ فرائض چھوڑ دو، فرض نماز مت پڑھو، یہ بات ظاہر ہے نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ تو ایک مومن شوہر رکھنے والی عورت کا ذکر ہے، یہ شروع سے آپ بات سمجھ لیجئے۔ وہ عورت جو ایک مومن شوہر، متقی شوہر رکھتی ہے، اس کو ایسے مومن، متقی، مسلم، اللہ سے ڈرنے والے شوہر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ قانتاتن، فرما بردار، فلیکسیبل، ایڈجسٹ کرنے والی بیوی۔ بات مان لینا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی۔ ہم نے سمجھا کہ پر اعتماد ہونے کا اور ایجوکیٹڈ ہونے کا، تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اکڑی رہے، انفلیکسیبل ہو جائے، دوسروں کو ڈومینیٹ کرے، سب سے اپنی بات منوائے، خود نہ کسی کی بات مانے، یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ ایسے رویے سے کبھی محبتیں اور رشتے نہ قائم ہو سکتے ہیں، نہ قائم رہ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک جھکنے کی فلیکسیبلٹی کی بات ہے، وہی جھک سکتا ہے جس کے اندر، سمجھیے کہ ایک طرح سے ٹینسائل اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ جو بالکل برٹل ہوتے ہیں وہ نہیں جھک سکتے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جھک نہیں سکتے بالکل۔ تو فرمایا کہ فالصالحات قانتاتن، تو بس نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، بچوں کی، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں بیان ہو گئیں۔ اب شوہر جو ہے وہ قرآن کے مطابق، یہ اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، شوہر قرآن کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، لیکن بیوی نہیں کر رہی۔ اب مرد کیا کرے؟ کیا فوراً طلاق دے دے؟ آخر قوام ہے، کچھ تو کرنا چاہیے، کیوں طلاق دے رہا ہے فوراً؟ یا گھر کے اندر ہی اندر معاملہ سلجھانے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر ہے کہ تم قوام ہو، تو لہٰذا تم پہلے گھر کے اندر معاملہ سلجھانے کی کوشش کرو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو۔ سرکشی، نشوز کیا ہے؟ کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اس کو گھٹیا سمجھتی ہے، شوہر کی کوئی بات نہیں سنتی، بس اپنی منواتی ہے، زبان دراز ہے، بدکرداری کی طرف رجحان ہے، گھر کے اندر بچے بھی نگلیکٹڈ ہیں، گھر بھی نگلیکٹڈ ہے، فساد ہی فساد ہے گھر کے اندر۔ دیکھیے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اس آیت کو نہیں سمجھ پائیں گی۔ کانٹیکسٹ آپ کو بتایا، یہ حالات ہیں گھر کے اندر، نشوز ہے گھر کے اندر، بغاوت ہے، ریبیلین ہے۔ اب شوہر کیا کرے؟ تین آپشنز دیے جا رہے ہیں۔ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، واس کہو، دل نرم کرنے کے لیے سمجھاؤ، اور ایک دفعہ نہیں، اور ڈانٹ کر نہیں، نرمی سے سمجھاؤ، ایسی بات کرو کہ وہ بات اس عورت کے دل تک پہنچ جائے۔ آپ دیکھیے کہ 50% عورتیں یہیں سمجھ جائیں گی، لیکن اگر نہیں سمجھتی، مزید کچ بیسی کرتی ہیں۔ اب دوسرا آپشن، واہجروہن فی المضاجع، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ بیوی سے کہو کہ تم کمرہ چھوڑ کر، بیڈ روم چھوڑ کر چلی جاؤ، فرمایا تم ہجرت کرو، ایسا کرو کہ تم سٹڈی میں جا کر سو جاؤ یا تم گیسٹ روم میں جا کر سو جاؤ۔ اب جب شوہر اتنا ناراض ہو جائے کہ کمرہ چھوڑ کر چلا جائے، تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تو سوچیں، خود بخود دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، کتنا خفا ہے ہسبینڈ۔ 99.99% عورتیں یہی سمجھ جائیں گی، جن کے اندر اصلاح کا مادہ ہوگا، جن کے اندر حس ہوگی۔ لیکن ہو سکتا ہے 0.1 نہ سمجھیں، بے حس ہو گئی ہیں، انسینسیٹیو ہو گئی ہیں۔ تو بالکل ایز اے لاسٹ ریزورٹ کیا اجازت دی؟ وضربوہن، ان کو ضرب لگاؤ۔ اس ضرب کا لفظ بھی ہم ڈکشنری سے نہیں سمجھ سکتے۔ یاد ہے آپ کو، قرآن سمجھنے کے لیے ہم کو انسانوں کی لکھی ہوئی ڈکشنری کی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معنی لینے کی ضرورت ہے۔ ضرب لگاؤ، کس طرح لگاؤ؟ جیسے کوئی ہسٹیرک ہوتا ہے، تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا جائے اس کو، شاک ٹریٹمنٹ کے طور پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسواک سے، کیا ٹوتھ برش سے ضرب لگا سکتے ہو، ہلکا پھلکا ریپریمانڈ۔ اور یہ بھی ہلکا پھلکا ریپریمانڈ جو ہے، اس کو بھی کوئی روز مرہ کا معمول نہیں بنا لینا کہ روز صبح ملٹی وائٹمن کی طرح ایک تھپڑ جڑ دیا اٹھا کر، نہیں، بلکہ سمجھیے کارٹیزون ٹریٹمنٹ ہے، ونس ان اے لائف ٹائم کبھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، بالکل جیسے طلاق ہوتی ہے، انتہائی ناپسندیدہ۔ لیکن کیا کریں، ضرورت کے لیے چھوڑ دیا اس کو کہ ہو سکتا ہے کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اسی طرح ضرب لگانے کی بھی اجازت ہے لیکن انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَغْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ نہیں مارتے. بالکل ایک نیسیسری سرجری کی طرح، جب سرجن کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کو آلات بھی دیے جاتے ہیں، اس کے پاس چھری بھی ہوتی ہے، وہ سرجری کرتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سرجری کرنے سے فائدہ ہوگا، مریض کی جان بچ جائے گی تو وہ سرجری کرتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سرجری کی اور مرض اور پھیلے گا اور ہلاکت ہو جائے گی تو وہ ٹچ نہیں کرتا اس جگہ کو. تو بالکل یہاں بھی دیکھیں اصلاح کے لیے یہ کام کرنا ہے. اگر ہسبینڈ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اگر بیوی کو ٹوتھ برش سے بھی ٹچ کیا تو یہ اور زیادہ باغی ہو جائے گی، حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، تو نہ کرے. حکم نہیں ہے یہاں، تو بس ایک میتھڈالوجی ہے جو بتائی جا رہی ہے. اصلاح کی خاطر مجبوراً اس کو یہ کام کرنا ہے، تو اصلاح کی خاطر کرے، اگر اصلاح نہیں ہو سک رہی تو نہ کرے. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ ساری آیات جو ہیں، ایک آیت کا ایک لفظ ہے یہاں پر، اور کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ سب کچھ، ساری قرآن کی تعلیمات ایک طرف چھوڑ کر شوہر بیوی کے تعلق کو بس اس کے گرد گھما دیا گیا، خوب خوب اس کا مذاق بنایا گیا، خوب خوب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا. خیر جو یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا. فی الحال ذرا آج آپ دنیا کی صورتحال پر ایک نظر ڈالیے. ساری دنیا میں، اور آج نہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی، مرد عورتوں کو مارتے رہے، مارتے ہیں اور مارتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے کہ مرد خود انتہائی باغی اور انتہائی سرکش ہو گیا ہے. اور جب وہ ظالم ہے اور باغی ہے تو عورتوں کو بھی مارتا ہے، چاہے بیوی ہوں چاہے نہ ہوں. ایسے مرد بھی ہیں جو ماؤں کو مارتے ہیں اور پھر بچوں کو بھی مارتے ہیں، بوڑھوں کو بھی مارتے ہیں، سبھی کی شامت آ گئی ہے. مرد کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ہندو، کرسچن، بدھ ہو، ایتھسٹ ہو، ایگنوسٹک ہو، کچھ ہو. آج کل جو یہ مارتے ہیں اور جو مارتے رہے ہیں، یا تو نشے میں ہو کر مارتے ہیں نشے کی وجہ سے، یا بیویوں سے بد کرداری کروانے کے لیے ان کو مارتے ہیں، یا اپنا غصہ نکالنے کے لیے مارتے ہیں، اور اس طرح مارتے ہیں کہ عورتوں کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں بھی مارتے ہیں، افریقہ میں بھی، چائنا میں بھی. امریکہ میں تقریباً 20-30% عورتیں بیٹرڈ ہیں، اور پھر ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں، 1 ملین اپنا علاج کرواتی ہیں. بڑی بڑی شخصیات کے آپ کو نام مل جائیں گے، او جے سمپسن کا کیس آپ نے دیکھا، اسی طرح پیملا اینڈرسن جانتے ہی ہوں گے، ان کے ہسبینڈ نے ایسا ان کو مارا کہ ان کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مار رہے ہیں ساری دنیا میں، تو کیا کیا انہوں نے؟ یہ پہلے گئے، قرآن خریدا، سورہ نساء کھولی، کہا اچھا لکھا ہے مارو، اب مارتا ہوں. ایسے ہوا؟ مجھے بتائیے. ان تمام مظالم کا سارے کا سارا الزام اٹھا کر اسلام اور قرآن کے سر پر رکھ دینا، یہ تو خود بہت بڑا ظلم ہے. اور جو یہ کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا. فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خامخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. مردوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ موجود ہے جو بڑا ہے اور بالا تر ہے، یعنی جتنا اختیار تمہیں اپنی بیویوں پر حاصل ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تم پر حاصل ہے. قیامت کا دن آنا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے کیے کا بدلہ دے دے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اب دیکھیں اگر مار مار کر ہی بیوی کو درست رکھنا ہوتا تو یہ حکم کیوں آتا؟ نہیں، پھر یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کوششیں کر لی، نہیں مانتی اور آپس میں موافقت نہیں ہو رہی، تو اب اپنے خاندان کے بزرگوں کو بٹھاؤ اور کوئی اصلاح کی شکل نکالو. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہاں سے سمجھیے کہ امہات شریعت آ رہے ہیں جو کہ تمام پچھلی شریعتوں میں کامن رہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مگر جو ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ وَبِذِ الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اچھا سلوک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کی، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ان کا وراثت میں حصہ ہوگا۔ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ پڑوسی کی عزت کرے، پڑوسی کی عزت کرے اور پڑوسی کا خیال کرے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ رات رات بھر فل والیوم میوزیکل پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ پڑوسیوں کو کتنی اذیت، کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کسی کو پڑھنا ہو، کوئی سونا چاہتا ہو، لیکن بالکل ہی ہمارے ہاں سے یہ سیوک سینس جو ہے وہ نکل گیا۔ ساتھ ہی ساتھ صاحب بالجنب کا بھی ذکر کیا گیا، پہلو کا ساتھی، سفر میں کوئی آپ کا ساتھی ہو، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں ساتھ بیٹھا ہو، اس کا بھی خیال کرو۔ کلینک میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، کسی کا بچہ زیادہ بیمار ہے، آپ کے بچے کو صرف کھانسی ہے، اس کو اپنی باری دے دیجئے۔ کلاس میں کوئی ساتھ ہے، آفس میں ساتھ ہے، یہ سب پہلو کے ساتھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ آج کل تو لونڈی غلام ہیں بھی نہیں، آج کل تو سرونٹس ہیں، نوکر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی تاکید ہے۔ بچوں سے کہنا چاہیے کہ ان کی عزت کریں، ان کے برتن الگ نہ رکھیں، اپنے نوکروں کو اچھوت بنا کے مت رکھیں۔ انٹچبلز نہیں ہے نا، یہ تو ہندوؤں کا تصور ہے انٹچبلز کا، ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، کسی کا منہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کرسچن ہو یا ہندو ہو، اس کا برتن اگر وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، آپ کے جو کام کرنے والے سرونٹس اگر ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، وہ برتنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا گلاس میں پانی پیتے ہیں، تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوتا۔ کہاں یہ کہ ہم اپنے مسلمان جو ہمارے نوکر ہیں ہم ان کے برتن الگ کر کے رکھ دیں، اس طرح کا ڈسکریمنیشن اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ ان کو اچھا کھانے کو دیں، جو خود کھائیں ان کو کھلائیں۔ اعلی اخلاق اس وقت تک انسان میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے نہ دکھائے۔ تو دکھاوے کی، ریاکاری کا اخلاق نہیں، اصل اخلاق، اس کے یہاں پر آداب اور شرائط اور اس کے مستحق لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن سے تم اچھا سلوک کرو۔ ڈگنیٹی آف لیبر بڑی چیز ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ خاص طور پہ نوکروں کے ذمن میں آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے نہ دیا کرو، نعوذ باللہ کیسی بات کرتے ہیں یہ تھرڈ کلاس لوگ، ہمیں کیا پتا اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ نہ منہ لگانا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ابھی سورہ نساء کے شروع میں ہی بتا دیا کہ تم سب ایک ہی والدین کی اولاد ہو، کوئی اعلیٰ اور گھٹیا نہیں ہے۔ پیسہ اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کا معیار نہیں ہوتا، تم نے اس لیے ان کو گھٹیا سمجھا کہ وہ تمہارے کام کاج کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو اس لیے اپنے نوکروں کے برتن الگ رکھتے کہ ان کے منہ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے گھر مہمان آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے، کیا ہم پہلے ان کے ڈینٹل ہائیجین دیکھتے ہیں کہ ذرا ٹیسٹ تو کراؤ تمہارے منہ میں کیویٹی ہے کہ نہیں؟ اچھا کیویٹی ہے، ہمارے گلاس میں نہیں پی سکتے؟ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ تو غلط کام کر کے جسٹیفائی کرنا اس کام کو مزید زیادہ اللہ کی نظر میں برا بنا دیتا ہے، تو خود بھی بخل کرتے ہیں۔ ضروریات ہوتی ہیں نوکروں کی، اتنی بڑی بڑی ان کی فیملیز ہوتی ہیں، اتنی ان کی کم کمائی ہے، مہنگائی کا حال تو آپ دیکھیں۔ پھر جب یہ پیسے لینے آتے ہیں، 100-200 روپے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں پورا ہی نہیں پڑتا، کسی طرح پورا ہی نہیں پڑتا، ہم گزارا کر کے دکھائیں ذرا، 3,000 یا 4,000 روپے میں 6 یا 7 بچے ہم پال کے تو دکھائیں، کیسے پورا پڑے گا؟ تو خود بھی نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ نہ بڑھانا، ریٹس نہ خراب کرو۔ ریٹ خراب کر رہے ہو، نہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کون عذاب مہیا کیا ہے۔ مہین کیوں کہا؟ کہ یہ بھی تو تم کتنا رسوا کتنا بے عزت کرتے ہو کمتر طبقات کے لوگوں کو۔ تو اللہ تو پھر سب کا رب ہے، تمہارے نوکر کا بھی رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ دیکھیں نا، اپنے گھر میں نوکر کو تو صحیح کھانا نہیں دیتے، باسی روٹیاں دیتے ہیں۔ اگر نوکر کہیں تازہ روٹی مانگ لے کہتے ہیں لو، کیا دماغ خراب ہو گئے، کہتی ہے تازہ روٹی چاہیے۔ اور جب دکھاوے کا کام ہو تو ڈونیشنز دینے کو اور تصویریں کھچانے کو ہزاروں لاکھوں دے دیتے ہیں، یتیم خانے بھی چلا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ان کے ناموں کی تختیاں بھی لگی ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی غریبوں سے ہمدردی ہے تو سب سے پہلے جو اپنے گھر کے اندر غریب کام کرنے والے ہیں، سب سے پہلے تو ان سے ہمدردی ہوگی۔ اور شیطان اس طرح کی بری بری باتیں سکھاتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، سچی ہے شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا مشکل آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے اللہ اس کو دگنا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ، تو کیا ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر یعنی ان مسلمانوں پر ہم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تلاوت سننے کی ایک دفعہ فرمائش کی۔ جب تلاوت کرتے ہوئے وہ اس آیت پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سر اٹھا کر جو انہوں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ آیت آپ پر بہت بھاری گزری، اپنی ہی امت کے خلاف گواہی دینا آسان کام نہیں۔ وہ رسول جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ تو اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، جب اپنی امت کی ایسی بد اخلاقی ان کے سامنے آئے گی، ایسی بد اعمالی ان کے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ شاید اس آیت کو پڑھ کر آپ کو اپنی امت کی نافرمانی اور بے عملی کا خیال آ گیا ہو۔ آج ہم خود ذرا مسلمانوں کا جنرلی حال دیکھ لیں۔ مسلمان مرد وہ اپنے چہرے کو سنت سے سجاتے شرماتے ہیں، مسلمان عورتیں ازواج اور بناتے رسول کی طرح پردہ کرتے شرماتی ہیں، اس جیسا حال حلیہ اختیار نہیں کرنا چاہتی۔ سنت ہم کو نہ شادی بیاہ کی رسومات میں نظر آتی ہے اور نہ موت کی رسومات میں۔ حدیث میں آتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی سنتوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور رسول کی سنتیں پیروں تلے، اور دعوے اتنے بڑے بڑے کہ سب نبیوں سے پیارا ہمارا نبی۔ دعووں سے اللہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ معیشت کو دیکھ لیں، بالکل وہی سود جس سے کہ سختی سے منع کیا گیا اور یہودیوں کو بھی منع کیا گیا تھا۔ شاید کبھی زندگی میں رک کر یہ غور ہی نہیں کیا کہ رسول نے کن کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ کوئی اگر اللہ کا بندہ بتائے تو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی صرف سنت ہی تو ہے، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے لاپرواہی کا سا، کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی کیا حرج ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت کا انجام بتا دیا گیا۔ یومئذن، اس دن، یود الذین کفروا واسوا الرسول لو تسوا بهم الارض، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ شراب عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، رفتہ رفتہ اسے گریجولی روکا گیا۔ یہ دوسری ہدایت ہے جو یہاں پر آ رہی ہے۔ اور کس طرح روکا گیا؟ سزائیں نافذ کر کے نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ پہلے محبت کی طاقت سے روکا گیا۔ مومنوں کو، جو اس وقت تک مومن انہی کے لوگ تھے اور جو شریعت آئی تھی اس پر عمل کر رہے تھے، نماز فرض ہو چکی تھی، نماز پڑھتے تھے، نماز سے محبت کرتے تھے، شراب کی چونکہ حرمت نہیں آئی تھی، شراب بھی پیتے تھے، شراب ان کو پسند تھی، لیکن نماز شراب سے زیادہ پسند تھی، زیادہ محبوب تھی۔ شراب میں جب سرور ملتا تھا، لیکن نماز میں بھی ان کو سکون ملا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ اس آیت کے آنے کے بعد سمجھ گئے کہ عنقریب شراب جو ہے وہ حرام ہونے والی ہے، اور انہوں نے اس کو اسی وقت چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو۔ یہ تیمم کے جو احکامات ہیں، تیمم کے انشاءاللہ آگے سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھیں گے، یہاں وضو اور تیمم دونوں کا ذکر ہے۔ جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، طہارت، غسل، وضو کے احکامات، ان کا علم فرض عین ہے۔ ہر انڈیویجول، انفرادی طور پہ ہر مسلمان کو ان احکامات کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار پاکی ناپاکی پر ہے۔ اس میں کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو پیمفلٹس بھی باہر سٹال پر موجود ہیں، آپ چاہیں تو وضو کے احکامات کے بارے میں اور غسل کے احکامات کے بارے میں وہاں سے بھی آپ علم حاصل کر سکتی ہیں، معلومات مل جائیں گی۔ ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، یہ بن گئے کا لفظ من الذین ہادو، کہ اللہ نے تو ان کا نام مسلم رکھا تھا، تقاضا تھا کہ تم مسلم رہنا، لیکن انہوں نے اپنا ہی ایک گروہی نام رکھ لیا۔ من الذین ہادو، جو لوگ یہودی بن گئے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف تان کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور پھر آہستہ سے کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمعن، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات سنانی ہوتی تھی تو کہتے تھے اسمع، سنیے، پھر کہتے تھے غیر مسمعن۔ ایک مطلب یہ بھی اس کا تھا کہ بھئی آپ اتنے عظیم ہیں کہ کوئی آپ کو کیا بات بتائے، پھر ایک اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہرے ہو جائیں۔ یہ ان کے زومانی جملے ہوا کرتے تھے، ورعینا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا و اسمع اور انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ان کا اس زمانے میں طریقہ، آج قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا، اور چونکہ ہم مسلمانوں میں اکثریت قرآن کو پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو ہم ان کی باتوں میں جو تحریفات وہ دین کے نام پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کے ہتھکنڈوں سے بچنے کا واحد علاج کہ ہم خود قرآن کو کھولیں اور تھوڑا زندگیوں سے وقت نکال کر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعن اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے لوگوں، جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں۔ تمس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، جیسے فیچرز بالکل فلیٹ کر دی جائیں، مٹا دی جائے۔ چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں، یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ جس سزا کی یہاں پر وارننگ دی جا رہی ہے، اس میں ان کے عمل کی مشابہت ہے، ریزمبلنس ہے۔ پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور لہجہ بگاڑ بگاڑ کر الفاظ کا کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے، حق سے منہ موڑنا عادت ہی بنا لی تھی، تو لہٰذا اسی سزا کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے ہی مٹا دے۔ فرمائے وکان امر اللہ مفعولا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ گھڑا اور بہت سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اپنے آپ کو پاکیزہ کہنا، اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے، یا ایک اور بھی طریقہ کچھ نظر آتا ہے اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرنے کا، کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ آگے سے ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں آپ بالکل گناہ گار نہیں ہیں، اگر آپ گناہ گار ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ نے فلاں بھی کام کیا۔ اب سوچیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں اور آگے سے ہم جواب دے دیں کہ ہاں واقعی آپ بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں تو بڑی فکر ہے آپ کی، تو پھر وہ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ تو اپنے گناہوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دکھاوا سا لگتا ہے۔ گناہوں کی معافی تو رب کے سامنے سجدے میں گر کر ہاتھ پھیلا کر گڑگڑا کر مانگنی چاہیے۔ فرمائے بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، ان پر تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے سے بھی نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے بس یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی میں آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے جادو ٹونا، ہاتھ دکھانا، شگون لینا، ہاروسکوپس، جن کو ہم کہیں سپرسٹیشنز، یہ اوکلٹ سائنسز، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ کالی بلی اگر راستہ کراس کر گئی تو شگون لے لیا، اور کوا اگر گھر پر بیٹھ کے بول لیا تو اس کا شگون لے لیا، یا سیڑھی کے نیچے سے نکلنے میں شگون لے لیا، یہ شگون لینا، یہ سب چیزیں جبت کے اندر آتی ہیں۔ یا رنگوں کو مبارک یا منحوس سمجھنا، دنوں یا پتھروں کو، نمبروں کو یا مہینوں کو مبارک اور منحوس سمجھنا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو فیروزہ موافق نہیں آتا، یا ہم کو تو ٹوپاز موافق نہیں آتا، لیکن ہیرا سب کو موافق آتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں تو ڈائمنڈ سوٹ ہی نہیں کرتا، نہیں۔ تو یہ چیزیں بہرحال بالکل اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہیں، یہ سب چیزیں جبت کے اندر شامل ہیں۔ یہ دیکھنا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، یا ہاتھوں کی لکیریں کسی کو دکھانا، اس کے بارے میں احادیث میں جو مضمون آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ دکھانے سے یا نجومی کی بات پر یقین کرنے سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بدشگونی لے لے تو کفاری کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ تو فرمایا کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا یقیناً ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ کھال کی بات کی جا رہی ہے، آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ساری حساسیت، ساری سینسیشن جلد کے اندر ہوتی ہے، جلد کی اوپر والی لیئر میں۔ ایپیڈرمس اگر جل جائے تو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو بتایا کہ جہنم میں تو جلدیں بدل دی جائیں گی، اور جب نئی سکن آتی ہے تو کتنی حساس ہوتی ہے، کتنی وہ سینسیٹیو ہوتی ہے، تو وہ خوب یہ جلنے کا مزہ چکھیں گے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ جوڑے دیے جائیں گے، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کتنی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے عدل کا، وہ بتا دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ دیکھیں، اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ جدا جدا اطاعت کا لفظ آیا ہے۔ ان دونوں کی اطاعت ایبسلیوٹ ہے، انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، جو حکم دیں گے ماننا ہوگا۔ آگے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان میں سے جو لوگ تمہارے درمیان صاحب امر ہوں، ان کی اطاعت شرط کے ساتھ ہے، کنڈیشنل ہے، بشرط یہ کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ جیسے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اب اگر کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپس میں تنازع ہے، کھینچ تان ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ چیز تو بدعت ہے، یہ چیز تو غلط ہے، تو کیا کرو، کیسے سالو کرو گے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف پھیرو، یعنی قرآن سے دلیل نکالو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرو، یعنی حدیث اور سنت سے دلیل لاؤ۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ اگر واقعی تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہی صحیح طریقہ کار ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے اعراض کرو، انہیں سمجھاؤ، اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ بڑی اہم آیت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتے کہ بس ان کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر جس کی مرضی تم اطاعت کرتے پھرو، بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو جب بھی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، فلا تو نہیں، و ربی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یومنونا، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، کیٹاگوریکل بات، کب تک؟ حتی یحکمو کا فیما شجرا بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلمو تسلیما، جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح تسلیم کریں۔ یعنی پروفٹس لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی مسٹ ناٹ بی کوشچنڈ، مسٹ ناٹ بی چیلنجڈ۔ جو اللہ کے رسول کا مقام ہے، قانونی مقام ہے، جو ان کا مقام اللہ نے دے دیا ہے، کوئی اس پر سوال اٹھا نہیں سکتا، نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اور یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ان کی اتھارٹی کو نہیں مانتے۔ اپنی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا انکار دراصل اللہ کے احکامات کو ماننے کے انکار کے برابر ہے۔ یہاں ایمان کا معیار بتا دیا، وہ لوگ مومن کہلانے کے مستحق ہی نہیں جو سنت اور حدیث کو نہ مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کہتا کہ قرآن کو مانتا ہوں لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں مانتا، سوچئے کیا ہوتا، اسی وقت اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا۔ تو آج بھی یہی قانون اپلائی کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے اقوال اور رسول کے اعمال کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیوں ایسے کہتا ہے، اتنی قیمتی چیز کو کوئی کیوں اٹھا کر پھینکنا چاہتا ہے؟ وہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ میرے کہنے کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے، وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ درجہ، مجھے وہ مقام دو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ ہے۔ اس کے لیے پھر کہتے یہ ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں رہی، یہ پھر لا علمی کی بات ہے، بغیر جانے بوجھے کہہ دیا کہ محفوظ نہیں رہی، تو لا علمی میں تو لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے انسان جب چاند پر گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، یہیں کوئی پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں جا کر، اور کہہ دیا چاند پر پہنچ گئے۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے، لا علمی کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر واقعی سنت اور حدیث محفوظ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مزید انبیاء بھیجتا، مزید رسول بھیجتا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہم مسلمانوں پر کہ ہمارے پاس حدیث اور سنت کا خزانہ محفوظ ہے، ورنہ 40 سے زیادہ مقامات پہ جو اطیع الرسول کا حکم دیا گیا ہے یہ حکم بے معنی ہے۔ ہم قیامت کے دن اللہ سے کہتے کہ اللہ ہم کیسے اطاعت کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا۔ نہ صرف آپ کے احکامات محفوظ ہیں بلکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹے چھوٹے کام تک محفوظ ہیں، تبھی تو اتباع کا حکم دیا، ورنہ ہم کہتے کہ اللہ ہم کیسے اتباع کریں، ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ کے رسول کیسے سوتے تھے اور کیسے کھاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے۔ اتنی ڈیٹیل کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، نان مسلمز بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جتنی محنت حدیث سائنسز پر کی گئی ہے اتنی دنیا میں کسی اور علم پر محنت نہیں کی گئی۔ بہت سائنٹیفک، بہت پریسائز طریقے پر محدثین نے کام کیا، اور وہی طریقہ ان کا تھا جس پر کہ آج سائنسدان جس طریقے پر کام کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے ریسرچ کرنا، پھر ایلیمینیشن چیزوں کا، اور پھر جو چیزیں بچ جائیں ان کی ویریفیکیشن۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور چیز بھی، بالکل جیسے ہر خزانے کے ساتھ چابی ہوتی ہے، تو قرآن ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی سنت اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کتاب ہے، آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، اسلام ایٹ دا کراس روڈز، چھوٹی سی کتاب ہے، شاید آپ کو سٹال پہ مل جائے۔ محمد اسد نے لکھی ہے، یہ ایک جیو تھے اور جرنلسٹ تھے، اس کے بعد یہ اسلام لائے اور بہت انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ لکھتے ہیں، دا سنہ از دا کی ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا اسلامک رائز مور دین 13 سینچریز اگو، اینڈ وائی شوڈنٹ اٹ بی اے کی ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف آر پریزنٹ ڈی جنریشن۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے تقریباً 1936 میں، تقریباً صدی ہو چکی ہے۔ لکھتے ہیں، ابزروینس آف دا سنہ از سینونیمس ود اسلامک ایگزسٹنس اینڈ پروگرس، نگلیکٹ آف دا سنہ از سینونیمس ود ڈیکمپوزیشن اینڈ ڈیکے آف اسلام۔ دا سنہ واز دا آئرن فریم ورک آف دا ہاؤس آف اسلام، اینڈ اف یو ریموو دا فریم ورک فرام ا بلڈنگ کین یو بی سرپرائز اف اٹ بریکس ڈاؤن لائک ا ہاؤس آف کارڈز۔ پھر آگے لکھتے ہیں، دا سنہ آف دا پروفٹ از دیئر فور نیکسٹ ٹو دا قرآن دا سیکنڈ سورس آف اسلامک لا آف سوشل اینڈ پرسنل بہیویئر۔ In fact, we must regard the Sunnah as the only valid explanation of the Quranic teachings the only means to avoid dissensions concerning the interpretation and adaptation to practical use. The slogan we so often hear today is, let's go back to the Quran, but let us not be slavish followers of the Sunnah. It merely betrays an ignorance of Islam. Those who speak so resemble a man who wishes to enter a palace but does not wish to employ the genuine key which alone is fit to open the door. اور یہ کوئی جاہل نہیں تھے, جرنلسٹ تھے, بڑے پڑھے لکھے تھے. انہوں نے بہت ہی پیاری یہ کتاب لکھی ہے, کبھی موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے, حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا, اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو کیا ہوگا انجام؟ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ مشکلات آئیں, ہو سکتا ہے آؤٹ کاسٹ بن جائیں, ہو سکتا ہے لافنگ اسٹاک بن جائیں, ہو سکتا ہے نکو بن جائیں, ہو سکتا ہے کچھ دنیا کا نقصان ہو جائے, کوئی بات نہیں. انجام دیکھیں کیا حسین ہے. فرمایا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, یعنی انبیاء. سوچے میں اور آپ, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے, ابراہیم علیہ السلام کو انشاءاللہ اگر ہم نے اطاعت کی. صدیقین, صدیقوں کے ساتھ, مریم علیہ السلام صدیقہ تھیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھیں گے, والشہداء امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھیں گے, حضرت حمزہ, ایسے لوگ یہ کمپنی, والصالحین اور صالحین کے ساتھ, کتنے اچھے ساتھی ہیں جو کہ کسی کو میسر آئیں. ذالک فضل من اللہ وکفا باللہ علیما, یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو, پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں, تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے, اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا, اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے, اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا, کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یہ ایک خالص منافقانہ مینٹالٹی ہے جو کہ پورٹری کی جا رہی ہے. پروفٹ شیئرنگ کے لیے ہر وقت تیار, نقصان میں لاس میں حصہ بٹانے کو تیار نہیں, اور یہی دراصل سودی ذہنیت ہے جو وجود میں آتی ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں, پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں, اے ہمارے رب اس بستی سے ہمیں نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو. یہ مکی دور میں حکم تھا, بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. بدلہ لینا تو دور کی بات, یعنی کہ اپنے ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. کفو ایدیکم, ہاتھ باندھ کے رکھو, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا حکم تھا, لیکن قرآن میں آپ کو یہ حکم کہیں نہیں ملے گا. تو کہاں سے یہ حکم آیا مسلمانوں کے پاس؟ وہی خفی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ حکم سنا، اور مومن کی تو علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی اللہ کے رسول سے یہ پلٹ کر سوال نہیں کرتا تھا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں، ذرا قرآن سے دلیل تو نکال کے دکھائیے۔ یہ انداز خالص منافقوں کا ہوتا تھا، آگے سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے۔ وہ کہتے تھے لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، مان لیا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور زندگی کی مہلت دی؟ ان سے کہیے دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر رتی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت دونوں سے مطلب صرف اور صرف قرآن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ بات اس طرح تکرار کے ساتھ دہرانے کی؟ یہ دراصل رسول کی اطاعت لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کون واقعی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے رسول کی اطاعت سے بے نیاز رہ ہی نہیں سکتا۔ مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے تحقیق اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے آپ کو ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ یہ منہ پر کہتے ہیں اطاعت گزار، یعنی باتوں باتوں میں کیا کہتے ہیں ہم بہت اطاعت کرتے ہیں۔ پھر ذرا آج اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے، شادیوں سے پہلے میلاد اور اللہ کے رسول کی شان میں نعتیں، اگر کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ اگر تم نے شادی سے پہلے اللہ کے رسول کی شان میں نعتیں پڑھیں، ان کا ذکر کیا، تو پھر شادی سنت کے مطابق ہو جائے گی، تو پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جس رسول سے محبت کے دعوے اور عظمت کے گن گائے جا رہے ہوتے ہیں اسی رسول کی کتنی سنتیں شادیوں میں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ نہ صرف سنتیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، کتنے قرآن کے احکامات جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ دلہن اور دولہا کے سر پر ہوتا ہے، احکامات پیروں تلے۔ وہ یقولون طاعۃ، کہتے ہیں ہم اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہارے حکم کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان سے درگزر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا۔ یہ لوگ جب کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ صحیح نتیجہ اخذ کر لیں۔ یعنی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے رومرز کا، افواہوں کا۔ ہر سنی سنائی بات کو ادھر سے ادھر بیان کر دینا، اس سے معاشرے کے اندر سنسنی پھیلتی ہے، بے چینی پھیل جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، ویریفائی ہو جائے اس کو بیان کریں، ویریفائی نہیں ہوتی نہ ذکر کریں۔ ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تم لوگوں پر اگر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کی رغبت دلائیے، ترغیب دیجئے، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ من یشفع شفاعت حسنت یقل له نصیب منها، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پالے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بھلی بات کی تم نے دعوت کسی کو دی اور جتنے لوگ اس بھلی بات کو مان لیں، اس پر عمل کر لیں، تو ان سب کا جو ثواب ہوگا ان کو تو ملے گا ہی، تم کو بھی ملے گا۔ تو اچھے کام کی سفارش کرنا، یعنی کہ اچھے کام کو پھیلانے کی کوشش کرنا، صدقہ جاریہ یہ چیز انسان کے لیے بنتی ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یعنی کسی نے اگر کوئی برا راستہ یا برا طریقہ جو ہے وہ شروع کیا، تو جب تک وہ برائی دنیا میں موجود رہے گی اس شخص کے اعمال نامے میں بھی اس برائی کا ایک حصہ لکھا جاتا رہے گا، بغیر اس کے کہ برائی کرنے والوں کی سزا میں کچھ کمی ہو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم مومن ہو نہیں سکتے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور آپس میں محبت کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، افشس سلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رائج کرو۔ کسی نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا، ایو الاسلام خیر، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے سب سے اچھا اسلام کا طریقہ کیا ہے، کون سی بات بہترین ہے اسلام کی؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، ان کو بھی جنہیں تو پہچانتا ہے اور ان کو بھی جنہیں تو نہیں پہچانتا۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے سلام کرنا۔ آج ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اور سلام کرتے بھی ہیں تو یا تو کہتے ہیں السلام علیکم، اب السلام علیکم کے تو کوئی معنی نہیں ہے، یا کہتے ہیں السلام علیکم، بچوں سے کہتے ہیں اچھام کہلوا، بولو اچھام، بولو اسام، اسام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ تو پراپر پروناؤنسیشن، صحیح طرح سے اس کو پروناؤنس کرنا چاہیے۔ پہلے سلام کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اور سلام کا جواب دینے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن بہرحال سلام میں سبقہ کرنے والا درجے میں بھی فضیلت لے گیا۔ دیکھیں یہاں کیا کہا گیا، کم از کم اتنا ہی، تو کیا کرو، یا تو وہی لوٹا دو یا اس سے بہتر۔ السلام علیکم کے جواب میں صرف نوٹ کر دینا، یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، تکبر سا لگتا ہے اس کے اندر، یا شکل دیکھے بغیر بہت ہی ٹھنڈے ٹھنڈے کہہ دینا وعلیکم، یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے۔ گرم جوشی کے ساتھ سلام کا جواب لوٹانا چاہیے۔ السلام علیکم کے جواب میں کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہنا چاہیے، اور جو زیادہ اجر حاصل کرنا چاہے وہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے۔ تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر اب ہم نے ہائے اختیار کر لیا یا یو اختیار کر لیا، تو کہیں بچے آپ کو یو کہیں آ کر یا ہائے کہیں، آپ کہیں ٹھیک ہے وعلیکم یو، لیکن پہلے سلام کرو، سلام پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد جو وہ اپنی عمر کے تقاضے کے حساب سے چونچالیاں کرتے رہیں وہ اپنی طرف رہنے دیجئے، لیکن یہ چیز بہرحال اپنی جگہ ضروری ہے۔ اور السلام علیکم کہنے پر شرمانے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہ ہم السلام علیکم اس لیے کہیں کہ ہم ظاہر کریں کہ ہم تو پراپر طریقے سے اردو نہیں بول سکتے، ہمارا تو عین نکلتا ہی نہیں، اگر عین پڑھیں گے تو کہیں گے پتہ نہیں کس مدرسے سے اٹھ کر آئی ہیں، اور ہم جب بالکل الٹا سیدھا پروناؤنسیشن کریں گے تو کہیں گے اچھا بہت انگلش میڈیم سکول سے آئی ہیں۔ اس قسم کے کمپلیکسز میں ہمیں پڑھنے کی قطن ضرورت نہیں۔ انگلش بولیں پرفیکٹ، فرینچ بولیں پرفیکٹ، عربی بھی بولیں پرفیکٹ عربی بولیے، مخارج میں کمپرومائز مت کیجیے، مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ پوچھیے اپنے آپ سے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ جب کوئی آپ کے دل میں قرآن کے احکامات کے بارے میں شک ڈالنا چاہے، اس آیت کا مراقبہ کر لیجئے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ، ہم 100% یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ بہت بلند اور بالا اور پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلط بیانی سے کام لے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہاں پہ دراصل اس خاص کانٹیکسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں کہ اس وقت اسلام کی جدوجہد چل رہی تھی۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا، مدینے کے دروازے، مدینے کی شہریت تمام مسلمانوں کے لیے کھلی تھی۔ حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مسلمان عرب میں جہاں کہیں موجود ہیں وہ آ جائیں مدینے میں، تاکہ مسلمانوں کے ریسورسز اور ان کی صلاحیتیں ہر چیز جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں، پول ہو جائیں، ایک جگہ مسلمان ایک اجتماعی قوت بن سکیں۔ اب جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود مکہ یا عرب کے دوسرے حصوں سے ہجرت کر کر مدینے نہیں آ رہے تھے، تو دیکھیے بہت بڑی بات تھی، وہ اسلام کو قوت فراہم کرنے سے کترا رہے تھے، اسلام کے فائدے پر اپنے ذاتی فائدوں اور اپنی ذاتی محبتوں اور اپنے ذاتی کاروبار اور جائیداد کو وہ پریفرنس دے رہے تھے، ترجیح دے رہے تھے۔ اور یہ تو خالی منافق ہی کا رد عمل ہو سکتا ہے کہ ذاتی فائدوں پر اسلام کے فائدوں کو قربان کر دے۔ تو لہٰذا جو لوگ مدینے نہیں آ رہے تھے ان کو منافق کہا گیا۔ فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت فرض تھی، فتح مکہ کے بعد فرض نہیں رہی کیونکہ پھر تو سارا عرب ہی مسلمان ہو گیا۔ تو ان کا ذکر کیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد، تو جو غلام نہ پائے، یہ بھی آپ کو قرآن میں مضمون ملے گا۔ جب غلام آزاد کرنے کا ذکر آئے گا تو پھر آپشن دیا جائے گا کہ فمن لم یجد، تو جو غلام نہ پائے۔ اس میں ایک طرح کی پیشنگوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب غلامی سرے سے ہی ختم ہو جائے گی، جو کہ اسلام چاہتا ہے، اسلام کا مزاج یہی تھا اور ہے کہ غلامی ختم ہو جائے۔ لیکن گریجول جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا. تو فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبتا من اللہ وکان اللہ علیما حکیما. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نادانستگی میں بھی اگر کسی کا قتل ہو گیا, یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ڈاکٹر سے مسٹیک ہو گئی, پیشنٹ مر گیا, وہ علاج کر رہا تھا, یہ سب چیزیں قتل خطا کی کیٹیگری میں آتی ہیں. خطا ہوئی, غلطی سے ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ایک انسانی جان کا چلا جانا انسان کے اعصاب پر بڑا بھاری پڑتا ہے. تو یہ کفارہ جو ہے دراصل ایک طرح کا کیتھارسس ہے کہ انسان کے اندر سے وہ احساس جرم جو ہے وہ نکل جائے اور وہ کہیں اس احساس جرم کے تلے دب کر ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض نہ بن جائے. ایک طرح کی سائیکولوجیکل نفسیاتی ویلیو ہے اس سزا کی. وکان اللہ علیمن حکیما, اللہ علیم و دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے, جان بوجھ کر, تو ذرا سزائیں گنیے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ, تو اس کی جزا جہنم, جہنم ہے. مومن ہونے کے باوجود, مسلمان ہونے کے باوجود جزا ہے کیا؟ جہنم. خالدًا فیہا, ہمیشہ رہے گا اس میں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. وَلَعَنَهُ, اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, زبال الدنیا احون علی اللہ من قتل امرئ, ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ہلکا ہے ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں. اتنی بڑی یہ چیز ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں معمولی معمولی اختلاف کی وجہ سے. اس سے بڑھ کر کیا گمراہی کہ اس طرح مسلمانوں کا مسلمانوں کو قتل کرنا ان کے نزدیک عین ثواب کا کام قرار پا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے, جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی, ایک کلمہ, اس نے کہا میں فلاں کو قتل کرنے جا رہا ہوں, اس نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جو کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی ایک کلمے سے مدد ہو گئی, تو فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. حدیثوں میں آتا ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اور آج ہم نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بہت دعا کیجئے مسلمانوں کے لیے, اس خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے, کہ اللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کا فہم ڈال دے, اللہ ہمیں متقی بنا دے, اور شیطان کے ہتھکنڈوں سے اللہ ہمیں بچا لے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو, جو تمہیں سلام کرنے میں پہل کرے اس کو فوراً مت کہہ دو کہ تو مومن نہیں. یہ خاص کانٹیکسٹ میں ہے, وہ تو ڈسکس کرنے کا وقت ابھی نہیں, لیکن ایک بات اس کے حساب سے ہم اپنی زندگیوں میں, ہم مسلمانوں کو یہاں پہ دراصل ججمنٹل ہونے سے روکا جا رہا ہے کہ تم کسی مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ مومن نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی فتویٰ دائر کر دیا جائے کہ وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج, وہ بھی جہنم میں جائے گا. اکثر سوالات آتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کرتا ہے تو اب اس کا انجام کیا ہوگا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے, بس کافی ہے. اب اس کے اعمال کا اللہ کے ہاں کیا حساب کتاب ہوگا, یہ اللہ کا کام ہے, میرا اور آپ کا کام نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, تمہارے ذمے ہے پیغام پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے حساب لینا. میں اور آپ انسانوں کا حساب نہیں لے سکتے, آپ کو کیا پتا کہ میں کہاں جاؤں گی, جنت یا جہنم. میں کیسے آپ کے بارے میں کہہ سکتی ہوں آپ کہاں جائیں گی, اپنے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. تو ہم کو تو ظاہر پر معاملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی. کوئی ان کے عمل میں, کوئی کردار میں, اخلاق میں, عبادات میں کمی بیشی محسوس ہو تو بجائے کہ ہم ایک فتویٰ ان کے خلاف مانگنا چاہیں, ان کے لیے دعا کریں دعائے ہدایت کہ اللہ ان کو ہدایت دے, یا اللہ ان کی اس کوتاہی سے, کمی سے تو درگزر فرما. سختی کا معاملہ نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سخت ہو گئے ہیں۔ ہم سے کہا تھا نا کہ تم تو امر بالمعروف نہیں نل منکر کرتے ہو، سمجھے کہ امیون سسٹم کی طرح ہم کو بنایا گیا اس دنیا میں، اب کیا ہو گیا ہے، آٹو امیون ہو گیا ہے ہم کو۔ اب یہ امیون سسٹم جو ہے یہ اپنے ہی اوپر پل پڑا ہے، کافر تو کفر کر رہے ہیں، ہم مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دیواروں پر لکھا ہوا، کافر کافر وہابی کافر، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر فلاں کافر، جس کو جی چاہا کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو وہ دیں گے اپنا حساب کہ بتاؤ ذرا تم نے کس بنا پر یہ فتویٰ دیا تھا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، بتاؤ کیا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ اس نے کہا تم اتنے گناہگار تم نہیں جا سکتے۔ کیا ہوا کہ دونوں کے اعمال نامے صاف کر دیے گئے، اس نیک انسان کے بھی کہ کیوں فتویٰ دیا، اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، اتنی سختی کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس گناہگار کے بھی اعمال نامے سے گناہ مٹا دیے گئے کہ شرمندہ تو ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو تم کو سلام کرے اس کو فوراً مت کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، لستا مومنا، تو مومن نہیں۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت پہ تم خود بھی تو پہلے مبتلا رہ چکے ہو۔ پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جن کو دین کی سمجھ آ گئی ہے، ہولیئر دین داؤ مت بنو، بہت سیلف رائچیس بن کے مت بیٹھو۔ آج اگر تم نے حجاب شروع کر دیا ہے تو بغیر حجاب والوں کو مت گھورا کرو، مت فتووں کی تلاش میں رہو کہ کیا ہوگا ان کا انجام، نہیں کرو۔ تم آج نماز پڑھ رہے ہو تو بے نمازیوں کے لیے فتوے مت مانگو، یاد ہے تم بھی ایک زمانہ تھا نہیں پڑھتے تھے، یاد دلایا گیا۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتنے سارے اجر بتائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا رک کر ہم یہ دیکھ لیں کہ دو کیٹیگریز، ایک وہ جو کہ فرائض کی حد پر زندگیاں گزارتے ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، نماز روزہ حج زکات شریعت کی پابندیاں کر رہے ہیں، یہ فرائض کی لیول پر زندگی گزارنا ہے۔ ایک ہیں جو کہ عزیبت کی لیول پر زندگی گزارتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی شریعت کے پابند ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر دین کے نفاذ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے مال، پیسہ، وقت، صلاحیت، جسم، جان، وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا درجہ برابر ہو نہیں سکتا، اچھے پہلے بھی ہیں لیکن یہ زیادہ اچھے ہیں۔ فرمایا کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مگر اللہ کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، اجر عظیم، درجات منہ، اللہ کی طرف سے بڑے درجے، و مغفرتن، اور ان کے لیے مغفرت، و رحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب پھر ذرا اس کو اپنے معاشرے پر رکھ کر دیکھیے، ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ جو لوگ دین پر بالکل بھی نہیں چل رہے ہوتے، ہم ان کے معاملے میں بڑے لینینٹ ہیں، ہم کہتے ہیں ہاؤ سویٹ، پتہ ہی نہیں بیچاری کو دوپٹہ اوڑھنا ہے، ہاؤ سویٹ، اتنی انوسنٹ۔ اور جو دین کا کام کرنے کھڑا ہو جائے، اب اس کی شامت، اس پر تو ہم اپنے سارے مائکروسکوپس فٹ کر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر اس نے کچھ کیا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، فرشتہ تو نہیں بن گیا، لیکن ذرا اس سے غلطی، کہتے ہیں یہ، ان کو تو اللہ نہیں بخشے گا، یہ ملہ، ان کو تو اللہ نہیں بخشے گا۔ ہم اتنے ہارش ہیں ان کے بارے میں، اتنی سختی سے ہم ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، اور بات بات میں اپنی ہر گمراہی کا الزام ہم ملاؤں کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سارا معاشرہ کوئی مولویوں کے پیچھے چل رہا ہے، ہر چیز میں اپنی مرضی کرتے ہیں، کون سنتا ہے بےچارے مولویوں کی، بتائیے ذرا۔ تو یہ ہے کہ جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ نے تو ان سے چار اتنے عظیم وعدے کیے ہیں کہ ان کی کمی کوتاہیوں کو میں ڈھانپ لوں گا۔ انسان ہیں، جب بڑے بڑے کام کریں گے تو ظاہر غلطی ہوگی، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، جو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ غلطی کہاں کرے گا، جو کچھ کر رہا ہے اسی سے غلطی کا صدور ہونے کا امکان ہے، اللہ معاف فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے رویے کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے، جو نئی دین پہ چل رہے ان کو لے کر آئیے، اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جیسی کیسی انسان ہیں، ٹوٹا پوٹا کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اتنے ہارش کمنٹس، ان کے بارے میں اتنی سختی سے بات کرنا یہ مناسب نہیں، اسی کہ اللہ کی بات کے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، نفس پر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے گناہ کر رہے تھے، فرشتے آ گئے، روح قبض کر لی، ہم سے تو کہا گیا نا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو یہ مسلم نہیں تھے بلکہ مجرم تھے۔ توفاہم الملائکہ، ملائکہ آ گئے روح قبض کرنے، ظالمی انفسہم، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے، کیا کر رہے تھے؟ تم سے تو کہا گیا تھا کہ مسلم بن کر جیو، تم مجرم بن کر کیوں جی رہے تھے؟ تو ان کی ایکسکیوز کیا ہوگی؟ قالو، کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں مجبور تھے، ہم کیا کرتے، پیئر پریشر تھا، سوشل پریشر تھا، ہمیں تو کرنا تھا، فلاں نہیں کرنے دیتا تھا، وہ نہیں کرنے دیتا تھا، یا جس جگہ ہم رہ رہے تھے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ فرشتے اس ایکسکیوز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یعنی کہ ایک جگہ رہنا ہے اور وہاں رہ کر اللہ کی دین پر عمل نہیں ہو سکتا، تو اس جگہ کی محبت تم کو اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، چھوڑ دو وہ جگہ، اللہ نے ہجرت کا آپشن رکھا ہے۔ یہ ایکسکیوز قبول نہیں ہوگی، پھر کیا انجام ہوگا ایسے نافرمانوں کا؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیے، آج کل ہجرت زمین اور وطن چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ آج دارالاسلام کوئی نہیں ہے، ایسے بھی کرتے ہیں لوگ ہجرت، بہت سے لوگ باہر کے ممالک چھوڑ کر، ویسٹرن کنٹریز چھوڑ کر آ جاتے ہیں تاکہ ہم کو بہتر ماحول ملے اور ہم اس میں دین پر عمل کریں۔ تو ہجرت جگہ سے بھی ہوتی ہے، ہجرت عادتوں سے بھی ہوتی ہے، ہجرت ماحول سے بھی ہوتی ہے، ہجرت دوستوں سے بھی ہوتی ہے، ہجرت تو گناہوں سے بھی ہوتی ہے نیکیوں کی طرف، تو ہجرت تو ہے، سب اسی کے اندر آتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو چھوڑ دے ان چیزوں کو جو تیرے رب کو بری لگتی ہیں۔ ایک اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو بات یہی ہے، ان چیزوں کو انسان چھوڑ دے تو بھی مہاجر ہے۔ ہم سب جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ہجرت شروع ہو جاتی ہے، ہم برائی سے نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہم سب سے وعدہ ہے، جو بھی ہجرت کرتا ہے، جس نے اپنی یہ عادت چھوڑی کہ پہلے فجر کے لیے نہیں اٹھتا تھا، اب اٹھنے لگ گیا، مہاجر، یقیناً مہاجر ہے۔ پہلے غیبت کرتا تھا، اب نہیں کرتا، مہاجر، جھوٹ بولتا تھا، اب نہیں بولتا، مہاجر ہے۔ تو فرمایا، وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کی بہت بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اس کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ ہجرت انسان کو ڈراتی ہے، فیملیئر، جانی پہچانی چیزوں کو چھوڑنا، جانی پہچانی رسومات کو، جانی پہچانی چیزوں کو چھوڑنا، یہ چیز انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور ہجرت کے ساتھ لازمن تنہائی۔ ہجرت کے جو اول قدم ہوتے ہیں اس میں تنہائی تو ہوتی ہے، آپ نے وہ ماحول، وہ فرینڈز، آپ نے وہ چیزیں، وہ کلچر آپ نے چھوڑ دیا، تو ایک طرح کے آپ تنہائی تو محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کا پکا وعدہ ہے یہاں پر کہ اللہ پھر وہ سب بنا دے گا تمہارے لیے۔ بی بی ہاجرہ کی ہجرت کو لے آئیے، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو لے آئیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت جو ہے وہ اس کے بعد پیدا فرما دی۔ اور اگر کوئی ہجرت کا ارادہ کرتا ہے، ابھی منزل پر نہیں پہنچا، کوشش میں لگا ہوا ہے اور اتنے میں موت آ گئی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ نہایت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نمازوں میں اختصار کر لو، ان تقصروا من الصلاح، نماز قصر کی بات کی جا رہی ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اب یہاں قرآن سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ صرف اگر دشمنی کا خوف ہے تو نماز قصر کی جا سکتی ہے، جبکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، امن کی حالت میں بھی نماز قصر کی جا سکتی ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہذا اللہ کا صدقہ قبول کرو. تو سفر ہو اور سفر کی حالت میں چاہے امن ہو چاہے خوف ہو، دونوں حالتوں میں نماز قصر کی جا سکتی ہے. اب آگے صلاۃ خوف کے کچھ احکامات ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین جانو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اتنے خوف کی حالت میں عین میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کو بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن اپنا انتظام، اپنا دفاع، اس کا بھی تم اہتمام کرو. تو جب حالت جنگ میں اور اسلحہ لیے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے تو آپ سوچیں اس کے علاوہ اور کون سی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں نماز چھوڑنے کی اجازت ہو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. کسی حال میں ہو نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز اینڈ نہیں ہے اللہ کے ذکر کا، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ تمہارا دلی رابطہ قائم رہنا چاہیے. نماز کی حالت تو ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی، لیکن کیفیت نماز مطلوب ہے، کہ جو گاڑی شکل نماز کی حالت میں تھی کہ تم کیسے فرما برداری سے اللہ کی ہر بات مان رہے تھے، اب اس عبادت کا اثر اور اس کی جھلک اب تمہاری باقی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے. یعنی اللہ کی اطاعت جان نماز کے ساتھ لپٹ نہ جائے، اللہ کی اطاعت باقی زندگی میں بھی نظر آئے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایک فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنیے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجیے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کا کیس لے کر مت آئیے اللہ کے سامنے. ہاں، جس سے کوئی خطا ہو گئی ہے اس کے لیے استغفار تو ضرور کر سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غلط کار لوگوں کے لیے ان کی طرف سے سائٹ لے کر بات نہیں کر سکتے تھے. یہ خاص مقدمے کی طرف اشارہ ہے، آپ تفاسیر میں پڑھ سکتی ہیں. جو آج ہمارے لیے سبق نکلتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہاں دنیا میں تو منع کر دیا گیا، ولا تقل للخائنین خصیما، خیانت کرنے والے بد دیانت لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا مت کیجیے. تو دنیا میں جب منع کر دیا گیا تو بتائیے کہ آخرت میں کیسے اجازت ہوگی. کیسے ہم نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اور کہہ دیا جائے گا کہ اچھا تو مسلمان ہو تو سارے مسلمان جھوٹ بولنے والے جنت میں چلے جائیں، سارے مسلمان دھوکہ دینے والے جنت میں چلے جائیں، سارے مسلمان قتل کرنے والے جنت میں چلے جائیں، کیسے ممکن ہے؟ اور یا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ وہ ایک جگہ کہیں نعت سننے کا اتفاق ہوا، اس میں کہا جا رہا تھا کہ میں تو بڑا گناہگار تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ میرا اپنی کالی کملی میں چھپا لیا۔ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول یوں خیانت کریں گے، نعوذ باللہ اللہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے۔ پتہ نہیں کتاب عیسیٰ کے وہ کیا ورڈز تھے اس کے اندر کہ وہ اللہ کے رسول نے اپنی کالی کملی میں چھپا لی، ورنہ میری تو بڑی شامت تھی۔ نعوذ باللہ کہ اللہ کو دھوکہ دیں گے اللہ کے رسول؟ یہ ہم آپ کی نعت ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت آپ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا نسيما، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی حمایت مت کیجئے، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار گناہگار ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ تو جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ بتا دیا ہے جو آپ کو معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل آپ پر بہت ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نوتیہ اجرا عظیما، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ نجوا سرگوشیاں کرنا، خسر پسر کرنا، اس کا آگے بھی قرآن میں ذکر پڑھیں گے۔ نجوا سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک محفل میں دو لوگ کانا پھونسی کر رہے ہوں اور تیسرا انسان وہاں بیٹھا ہو، اس کے دل میں برے برے گمان آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ میری برائیاں کر رہے ہیں، شاید کوئی میرا عیب ہے جو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو محفل میں سرگوشیاں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور سرگوشی کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے جیسے کہ کسی اور زبان میں بات شروع کر دینا، اب سارے لوگ اردو سمجھتے ہیں صرف، خاص انگلش میں بولنا شروع کر دینا، یا جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے فیکی بولی شروع کر دیں گے ایک خاص اپنا گروپ جیسا بنانے کے لیے کہ باقی لوگ لیفٹ آؤٹ فیل کریں اس کے اندر، یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ سرگوشی کی اجازت تین کاموں کے لیے ہے جو کہ یہاں بتا دیے گئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کے روش کے سوا کسی اور روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اب یہاں پر رسول کی مخالفت اور مومنوں کا متفقن علیہ راستہ چھوڑ کر نئی نئی پگڈنڈیاں نکالنا، نئی نئے پخے اور نئی نئی باتیں دین میں نکالنا اور پھر اپنے اپنے گروہ بنا لینا، اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور مسلمان 73 فرقوں میں 73 سیکٹس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ 71 72 73 کثرت کے لیے لفظ آتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر آپ نے فرمایا کہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ جس پر کہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ وہی بات، بالکل وہی جو حدیث میں بات ہے، وہی بات یہاں پر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا وہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس کو کہ وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ شرک اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کر لینا، یہ سب شرکی کی قسمیں ہیں۔ اِن یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، چیلنج تھا اس کا۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، کہ میں ضرور ایک حصہ لے کر رہوں گا ان بندوں میں سے جو کہ تیرے بندے ہیں۔ کس طرح سے؟ ولأضلنهم، میں ان کو بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرنا، ایک تو فطرت کے اندر بھی پروورژن لا دینا، ایسا پروپیگنڈا چاروں طرف ایسی آن سلاٹ ہو جائے باتوں کی اور آئیڈیاز کی کہ انسان کا دل اللہ کی طرف سے بالکل ہٹ جائے۔ انسان کی فطرت میں گناہ سے بچنے کی تمنا ہے اور نیکی کرنے کی تمنا ہے، لیکن برا ماحول انسان کی فطرت کو بھی مسخ کر دیتا ہے، یہ شیطان نے وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ خلق، جیسے کہ تخلیق ہے انسان کی، اس نے بھی تبدیلی سکھائے گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ظہور تو آج پورے شد و مت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کروڑوں کروڑوں روپیہ صرف شکلوں کو اپنی طرف سے بہتر کرنے پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک سرجری کا تعلق ہے، پلاسٹک سرجری کا، اس میں کاسمیٹکس کی تو اجازت نہیں ہے کہ ایک ناک ہے اچھی خاصی ہے اس کو بدل دیا جائے، یا آنکھوں کو، یا اس قسم کی چیزوں کو، اس لیے کہ یہ ابس کام ہے، یوز لیس چیزیں ہیں بالکل۔ ہاں، ریکنسٹرکٹیو سرجری کی اجازت ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور اتنا زبردست ڈیفیکٹ ہے جو کہ بالکل ایک اب نارمل قسم کی چیز ہے، ان کو دور کرنے کے لیے سرجری جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ٹیٹوز کروانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فرمائے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ کیا امیدیں اور کیا وعدے؟ کہ بہت زندگی اچھی ہو جائے گی، بہت مزہ آئے گا، تمہارا شوہر تم سے بے انتہا محبت کرے گا۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتی، آپ کے اپنے ذہن میں نام ہوں گے کہ عورتوں نے کیا کیا اپنے حال حلیے بدل دیے، کیا کچھ انہوں نے سرجریز کروا لیں، لیکن کیا ان کو وہ سب چیزیں مل گئیں جس کی خاطر انہوں نے کیا تھا؟ یہ جھوٹے وعدے ہیں، وعدے کرتا ہے، تمنائیں، امیدیں دلاتا ہے، لمبی لمبی باتیں کروا کر اور لمبی لمبی امیدیں دلوا کر، عجیب و غریب کاموں میں الجھا کر انسان کو اصل مقصد زندگی سے غافل کر دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کا سچا وعدہ، اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اور انسان اپنی توانائیاں، اپنی زندگی کا رخ فاستبقوا الخیرات میں لگا دے، نیکیوں میں دوڑ لگائے، ٹائم، انرجی، پیسہ، ریسورسز ضائع نہ کرے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اب اس پر بھی خیال آتا ہے کہ اچھا، نیک عمل تو بھئی نیک عمل ہے، گڈ ڈیڈ گڈ ڈیڈ ہے، کوئی مومن ہو یا نہ ہو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور چیریٹی کرتا ہے اور فلنتھراپی کے کام کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو کیا وہ اس لیے جنت میں نہیں جائے گا؟ تو بات دیکھیے کیا ہے، ایمان کی شرط آپ کو ہمیشہ عمل صالح کے ساتھ لگی ہوئی ملے گی۔ دو تین بچوں کو امیجن کیجئے، ایگزامینیشن ہال کو آپ ذہن میں لے کر آئیے۔ ایک بچہ ہے، وہ پیپر کرتا ہے، پرفیکٹ پیپر اس نے کیا، بہت اچھا پیپر، لیکن ایگزامنر کے حوالے کرنے کے بجائے اس نے اپنے بیگ میں پیپر رکھ لیا، تو کیا وہ پاس ہوگا؟ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پلیجر ملتا ہے، ہمیں سیٹسفیکشن ملتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے ہاتھ پہ نہیں رکھ رہے، اللہ سے سلی کی امید نہیں ہے، تو آخر پھر اللہ ان کو کیوں سلا دے؟ وہی بچہ پاس ہوتا ہے، وہی پوزیشن لا سکتا ہے کہ جو ایگزامنر کے حوالے چیز کو کر دے۔ تو یہاں بات یہی ہے کہ جو اللہ کی خاطر کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں اجر کے لیے، اس کو اللہ ضرور اجر دے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا تھا۔ کتنا رشک آتا ہے یہ پڑھ کے، دل کرتا ہے کاش اپنا نام یہاں لکھ دیں کہ اللہ نے تو مجھے دوست بنا لیا، لیکن یہ اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب قربانی کے بغیر ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ کا قرب چاہیے، قربانی دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دیں، تب کہیں جا کے خلت کا درجہ ملا ہے۔ دوستی کے 10 درجے بتائے جاتے ہیں، محبت ہے اور اس میں مودت ہے، آخری درجہ دوستی کا خلت ہے۔ تو اللہ نے تو خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی تم کو یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود کر لینا چاہتے ہو۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، جب سورت شروع ہوئی تھی تو وہاں پر اس کی بات کی گئی تھی۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی کچھ حقوق میں کمی بیشی کر کے کم از کم شادی کو چلاتے رہیں، فوراً طلاق پر نہ آ جائیں۔ اگر کوئی نعمت حاصل ہے، بہتر کیا ہے کہ وہ نعمت شیئر کر لی جائے بجائے کہ وہ نعمت بالکل ہی چھن جائے ہاتھ سے۔ تو کچھ کمی بیشی کر لو، کچھ حقوق میں کمی زیادتی کر کے بہرحال گزارا کر لو بجائے کہ تم طلاق پر آمادہ ہو جاؤ۔ یعنی ہو سکتا ہے بیوی خلا لینا چاہتی ہو، اب شوہر جو ہے وہ کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم خلع لو، وہ کچھ اپنے حق معاف کر دے بیوی کو، یا شوہر طلاق دینا چاہتا ہو تو بیوی کہے کہ طلاق مت دو، ٹھیک ہے میرا فلاں فلاں حق تم نہ دو لیکن میں طلاق نہیں چاہتی، اس کی بھی گنجائش ہے. فرمائے وصلح خیر، بہرحال صلح بہتر ہے. وعذرت الانفس الشح، لیکن نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، خود غرضی، ایگو کے ایشوز بن جاتے ہیں، انا بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ پھر دوستی نہیں کرنے دیتی. پھر مردوں سے خطاب ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترچی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے کسی طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. بات کیا ہے، کس پر قادر نہیں ہو سکتے؟ یہ ٹائم منی الوکیشن کی بات نہیں ہے کہ تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے کہ دونوں بیویوں کو برابر کا پیسہ یا برابر کا وقت ہو. یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جس چیز کا یہاں ذکر ہے وہ قلبی میلان ہے، محبت ہے، کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم دو بیویوں سے بالکل برابر کی محبت کرو. اگر ہم جو مائیں ہیں ہم یہ چیز اگر اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو واقعی بچوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا. جو بچہ بہت زیادہ فرما بردار، خدمت گزار، بات ماننے والا، محبت کرنے والا ہوتا ہے اس بچی کی طرف مائیں جھک جاتی ہیں زیادہ. تو یہ دلی رجحان کی بات ہے کہ ویسے تو انصاف کرنا ہے ہر چیز میں، لیکن اپنے اوپر یہ سختی مت کرنا کہ میں اب جذبات کو بھی بالکل ناپ کر تول کر حصوں میں دوں، یہ ہو نہیں سکتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں مکمل انصاف رکھا کرتے تھے، لیکن فرماتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ دل عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو تو مجھ کو معاف فرما دے. لیکن آپ نے سلوک میں سب کو برابر رکھا. تو یہی بات ہے جو کی جا رہی ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. تو کیا کرو کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح مت جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب آگے پھر بات طلاق کی طرف تھوڑی سی چل رہی ہے. طلاق میں سب سے بڑا خطرہ جو کسی عورت کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب میرا ہوگا کیا، مجھے کون سپورٹ کرے گا، ہر ایک تو جاب نہیں کر رہی ہوتی، ہر ایک تو پڑھی لکھی نہیں ہوتی. اب یہاں پر اس کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، جب شوہر نہیں تھا تب بھی تو کھا پی رہی تھی نا، تو شوہر تھوڑی رزاق ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ بندوبست فرماتا ہے، یوں تسلی دی جا رہی ہے. فرمائے وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت کے ساتھ ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. مردوں کو بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیوی چلی گئی تو گھر کیسے سنبھلے گا، تو اللہ امید دلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجبوراً تم نے یہ فیصلہ کر لیا اب اللہ پر توکل کرو. وکان اللہ واسعاً حکیماً، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت دی تھی اور تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوصیکم و نفسی للتقوی، میں تم کو بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں تقوی کی، تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے علمبردار اور اللہ کی خاطر گواہ بنو. یہاں پر اب سوشل جسٹس کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر گواہی عدالت میں تو نہیں دی جاتی, ہر مقدمہ عدالت میں نہیں لے کے جایا جا سکتا. کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھروں کی عدالتوں ہی میں طے ہو جاتے ہیں آپس میں مل بیٹھ کر. اس میں سب سے زیادہ چیز جو کہ عدل سے روکنے والی ہے وہ رشتہ داروں کی محبت. ہمیں سبق دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو انصاف کی بات کہا کرو. فرمایا ولو علی انفسکم, خواہ وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف چیز جائے, اول والدینی یا تمہارے والدین کے, والاقربین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف وہ بات جائے, ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما, فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز مت رہنا. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. ابھی گھریلو عدالتوں میں جیسے ہم خواتین جانتی ہیں بعض دفعہ گھریلو جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں. اب آپ گئی ہیں, بھابھی کا اور امی کا جھگڑا ہو گیا, اب جو لائلٹیز ہیں وفاداریاں ہیں وہ کھینچتی ہیں اس بات کی طرف کہ امی کی ہی سائیڈ لینی ہے. نہیں, اگر پتا چل گیا کہ ماں کی خطا ہے تو پھر سائیڈ بھابھی کی لیں, ماں کو سمجھائیں کہ آپ کا قصور ہے. اگر اپنا قصور نظر آتا ہے تو پھر ساس پر الزام مت ڈالیں, اپنی غلطی کو قبول فرمائیں. یہی چیز ہے جو کہ ہم کو یہاں سکھائی جا رہی ہے. اپنی غلطی کو قبول کر لینا دراصل انسان کی انا کو توڑ دیتا ہے, اور انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی بندگی میں. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے, اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا, جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا, وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا, بے شک وہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ قانونی کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے, یہ باطنی کیفیت ہے. اندر ہی اندر کبھی دل چاہا نیک کام کر لیے, پھر بے تحاشا گناہوں میں پڑ گئے, کبھی اللہ رسول اچھا لگنے لگ گیا, کبھی بالکل بدگمان ہو گئے, اندر ہی اندر آسیلیشن ہو رہی ہے. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, ثم کفروا پھر کفر کیا, ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا پھر کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. اب تو ڈوبتے ہی چلے جائیں گے اندر ہی اندر, اس لیے کہ ایمان کو کھیل بنا لیا, موڈی ہو گئے, دل چاہا تو اللہ کو مانا, دل نہ چاہا نہ مانا, تو کیا ہوگا, ثم ازدادوا کفرا بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا, تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں, انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر کہا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں مت بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تم بھی انہی کی طرح ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, یقیناً اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. کافر اور منافق ایک ہی کیٹیگری میں ان کو رکھا گیا. قانونی طور پہ منافق مسلمان ہوتا ہے, حقیقی طور پہ وہ کافر ہی ہوتا ہے. مذاق کا بھی ذکر آ رہا ہے, مذاق اڑانے کے بہت سے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک بہت پیٹرنائزنگ ایٹیٹیوڈ, اسلام کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنا اسلام پر عمل کرنے والوں سے, گویا کہ کوئی بہت عقل مند انسان بیوقوف بچے کی حرکتیں دیکھ کر لطف اندوز ہو, یا شریعت کا تجزیہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کتنا دقیانوسی اور کتنا میڈیویل اور کتنا ناقابل عمل دین ہے. اور یہ باتیں کون کرتے ہیں, جاہل نہیں کریں گے. آپ کسی کچی بستی میں جائیں, آپ اللہ رسول کا نام لیں, ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں. یہ تو بات کرتی ہی ہیں بہت پڑھے لکھے فورن ڈگریز رکھنے والے ایلیٹ, انہی کا یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اب کوئی شخص ہے بڑا اعلی عہدہ, بڑی اعلی ڈگری, بڑا پوش, بڑا کرشمہ, بیٹھا ہے کسی مجلس میں بات چیت کر رہا ہے اور کیا کچھ اسلام کے خلاف اس کی زبان سے باتیں نکل رہی ہیں، باقی مسلمان بھی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اس کی شخصیت سے اتنے مرعوب ہیں، اتنی بڑی اس کی شخصیت ہو گئی کہ اللہ رسول چھوٹے حقیر نظر آنے لگ گئے اس کے سامنے، اس کی باتیں اتنی بڑی کہ اللہ کا کلام معمولی لگتا ہے اس کے سامنے، اب دلی دل میں اس کی باتیں سن کے شرمندہ ہو رہے ہیں اور دین کے خلاف جذبات امنڈ رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں کہ ناحق مسلمان پیدا ہوئے، ان کو دیکھو کتنے ترقی یافتہ ہیں، پھر جب ایسے لوگ ناچنے کھڑے ہوتے ہیں مسلمان ان سے بڑھ کر اچھل کود کے کرتب دکھاتے ہیں، جب وہ مسلمان عورت کا پردہ دیکھ کر ناک بھوں چڑھاتے ہیں مسلمان اس سے بڑھ کر منہ بگاڑتے ہیں، جب وہ ڈرنک کرتے ہیں مسلمان اس میدان پیچھے نہیں رہتے، تو کیا فرق رہا؟ جب ایسی یاری ہے، ایسی دوستی ہے، تو وفاداری کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ اس کو آخری درجے تک نبھایا جائے، تو ان کے ساتھ جہنم میں جا پڑے، جیسے حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، یور جرنی از یور ڈیسٹینیشن، جس راستے پر چلیں گے وہیں پہنچیں گے۔ پھر منافقوں ہی کا ذکر ہے، ترجمہ ہے یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، مذبذب ہیں کفر اور ایمان کے درمیان ڈانا ڈول، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، اللہ جس کو بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ نفاق کا اتنا تکلیف دہ مرض ہے جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، نہ سانس پوری طرح آتا ہے کہ راحت ملے اور نہ سانس ختم ہوتا ہے کہ اذیت سے نجات ملے، ڈگمگاتے دو کشتیوں کے مسافر نہ ادھر ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو نکال دیتے ہیں، دنیا والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، دین والے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یعنی کافروں کو رول ماڈل بنانا، ان کے کلچر کو اپنانا، ان سے ایسی دلی دوستی رکھنا کہ پھر رسول اور صحابہ اجنبی نظر آنے لگ جائیں، جس کے اعمال نامے میں یہ گناہ پایا گیا اس کے خلاف تو بڑا پکا ثبوت، بڑا سالڈ ایویڈنس ہے جو کہ آ گیا اللہ کے پاس۔ پوچھا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہمیں وہ حدیث تو یاد ہے کہ جس نے دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، لیکن کب؟ یہ تھوڑی کہا کہ ہر حال میں جائے گا، منافق تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے، کلمہ پڑھ کر ہی تو منافق ہوتے ہیں، عمل نہ کر کے۔ اور جتنا اللہ کا غضب منافق پر بھڑکتا ہے اتنا کافر پہ نہیں۔ منافق کون ہے؟ مارے آستین، دوست کے روپ میں دشمن، اسلام کے گھر کے اندر بیٹھ کے نقب لگانے والے، اللہ کا بہت غضب بھڑکتا ہے۔ کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور نفاق کی وجہ اوپر کی آیت میں دے دی، کافروں سے انتہا سے زیادہ امپریس اور مروب ہونا، انہی جیسی زندگی بنا لی، اپنی زبانوں سے مذاق بھی اڑا لیا اسلام کا، اسلام کے احکامات بھی توڑے پورے ڈیفائنس کے ساتھ، ان کو بتایا کفار کو کہ دیکھو ہم صرف مسلم سے نیم ہیں، تمہیں کیا نظر آتی ہے چیز ہم میں مسلمانوں جیسی، ہم تو قرآن کو سیریسلی نہیں لیتے، اللہ کو جو کرنا ہے کر لے۔ تو اللہ کو ایک طرح سے آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ رکھنا، تو اللہ بھی بتا دے گا، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں گنجائش ہے، اللہ الذین تابو، البتہ وہ جو اس سے تائب ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک علاج بتایا جا رہا ہے کہ جو اس علاج پر عمل کر لے گا وہ پھر منافق سے اپ گریڈ ہو کر مومن ہو سکے گا۔ اللہ الذین تابو و اسلحوا و اعتصموا باللہ و اخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین و سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خامخواہ تم کو سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو اور تم ایمان کی روش پر چلتے ہو۔ وکان اللہ شاکرن علیما، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے، یعنی کوئی چیز ان اکاؤنٹڈ نہیں رہ جائے گی، اللہ سب جانتا ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا تو آپ اپنی مانگیں گی ہی، لیکن چونکہ نفاق کا اتنا ذکر یہاں پر آیا ہے تو ہم ایک نفاق سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے۔ و اعمالنا من الریا، اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ و السنتنا من الکذب، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ و اعیننا من الخیانہ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور وہ سب کچھ جو کہ دل چھپاتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔